السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، اتقوا الله فإن خير الزاد التقوى. بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنی نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں اور تقوی کی بنیاد پر معاملات زندگی انجام دیں. تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انسانی حیات کی حفاظت کے لیے حفاظتی تدبیر ہے، اور انسانی حیات کے مختلف شعبوں اور پہلوؤں کے مطابق اور ان کے متناسب حفاظتی تدبیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے. انسانی حیات کا ایک اہم اور بنیادی پہلو و میدان، جس کا انسان کی باقی زندگی پر، دیگر شعبوں پر زیادہ اثر ہے، انسان کی جنسی زندگی یا جنسی زندگی کے تقاضے و لوازمات ہیں. اور یہ قوت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان میں رکھی ہے اور اس کی تدبیر و تنظیم کا حکم دیا ہے، اور اس کی تدبیر کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے. سب سے پہلا حکم تقوی ہے کہ اس پہلو سے انسان تقوی اختیار کرے، یعنی حفاظت کرے اپنی جنسی زندگی کی اور جنسی خطرات سے اور جنسی مہلکوں سے اپنے آپ کو بچائے، محفوظ کرے. دوسرا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے عفت دیا ہے. عفت بھی اسی قوت کو روکنے اور اسے اس کے اندر طغیان کو کنٹرول کرنے کا نام ہے. وہ چیز جو انسان کے اندر موجود ہو، شدید ہو، لیکن انسان اسے باہر ظاہر نہ ہونے دے، اسے عفت کہتے ہیں. جیسے شدید بھوک ہو لیکن انسان اپنی بھوک کا احساس دوسروں کو نہ ہونے دے، یہ عفت ہے. انسان ضرورت مند ہو، محتاج ہو اور شدید احتیاج ہو، لیکن اس شدت کے باوجود اپنی حاجت و احتیاج کو دوسروں پر نمایاں نہ ہونے دے، برملا نہ ہونے دے، اسے عفت کہتے ہیں. اور جنسی توانائی و طاقت کو حفاظت کرنی ہے اور عفت اختیار کرنی ہے، لیکن اصل تدبیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جنسی قوت کے استعمال کے لیے، جنسی قوت کی تنظیم کے لیے اور جنسی قوت کے اہداف و مقاصد، جس کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ توانائی دی ہے، اس کو اپنے صحیح جہت میں رکھنے کے لیے نکاح کی تدبیر مقرر فرمائی ہے. اور نکاح کے ذریعے اس کو انسان نے منظم بھی کرنا ہے، محفوظ بھی کرنا ہے، اور اس کے مقاصد و اہداف جن کے لیے یہ قوت دی گئی ہے، وہ بھی نکاح کے ذریعے حاصل ہونے ہیں. نکاح میں بہت سارے پہلو آ جاتے ہیں ازدواج میں، لیکن اس باس میں ہم تقوی، عفت اور نکاح کے اس جنسی پہلو کر پر ہی توجہ رکھیں گے، ہرچند نکاح کے ذریعے جو نظام بنتا ہے، تشکیل پاتا ہے، وہ وسیع تقاضے رکھتا ہے، خاندان تشکیل پاتا ہے اور اس خاندان کے دیگر بہت سارے شعبے لوازمات پیدا ہوتے ہیں، کہ وہ خاندانی باس یا خاندانی نظام کے ضمن میں باس ہو سکتی ہے. لیکن جہاں تک نکاح کا تعلق ہے جنسی تنظیم کے لیے یا جنسی توانائی کی تنظیم کے لیے، اس کے لیے قرآن کریم نے جو طریقہ مقرر فرمایا ہے کہ انسان جو ہی نکاح کی عمر کو پہنچتا ہے، یعنی جنسی توانائی میں شدت آتی ہے اور اس کے اندر اشتعال آتا ہے، تو طغیان سے پہلے پہلے انسان تدبیر نکاح کرے تاکہ یہ پہلو انسان کو زیادہ متاثر نہ کرے اور انسان پر دباؤ نہ ڈالے، باقی شعبہ جات زندگی کو متاثر نہ کرے. نکاح کی ایک صورت یہ ہے کہ انسان جو اپنی شخصیت، حیثیت، خاندانی حیثیت کے مطابق عورت کی خاندانی یا سماجی شخصیت کے مطابق، دینی شخصیت کے مطابق، اس کا اسی سطح کے مرد سے نکاح ہو اور مرد کی بھی اپنی دینی سماجی شخصیت کے مطابق جو عورت ہے اس کے ساتھ اس کا رشتہ ہو، نکاح کے لیے اور انسان کی باقی زندگی کے لیے قرآن نے ایک زندگی کا پہلو نمایاں کر کے ذکر کیا ہے، خصوصاً اس پہلو سے، نکاح کے جنسی پہلو سے، اور وہ ہے تمتو، کہ تمتو زندگی میں انسان کی ضرورت ہے. اور تمتو لفظ متاع سے ہے، متاع اس زاد و توشہ اور سامان سفر کو کہتے ہیں کہ جتنا سفر کرنا ہے طولانی، اتنی مقدار میں انسان کے پاس زاد و توشہ ہو، کھانے پینے کا سامان ہو، رہائش کا سامان ہو، سواری کا بندوبست ہو، جس کے نتیجے میں سفر آسائش اور آرام اور آسانی کے ساتھ بسر ہو، جس میں سختی نہ ہو، شدت نہ ہو، دباؤ اور دشواری نہ ہو. اس کو، اس سامان کو متاع کہتے ہیں. متاع حیات دنیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دنیا کا متاع ہے، کہ جس سے زندگی یہ دنیاوی انسان کی آسودہ بسر ہوتی ہے. اور آسودگی زندگی میں ضروری ہے، چونکہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح بنایا ہے، خلق کیا ہے، انسان نے اپنے ارادے اختیار سے اپنی زندگی کے فیصلے کرنے ہیں، اور جب ارادہ و اختیار انسان کا درکار ہوتا ہے، انسان کو ذہنی آسودگی کی ضرورت ہوتی ہے. تمام ذہنی کام، بلکہ جسمانی کام بھی ذہنی آسودگی سے آسان ہو جاتا ہے. جو لوگ جسمانی مشقت کرتے ہیں، اگر ذہنی طور پر آسودہ ہوں، یعنی ذہنی طور پر مطمئن ہوں، ذہنی طور پر دباؤ میں نہ ہوں، تو وہ جسمانی فعالیت بھی بہت اچھی کرتے ہیں. لیکن اگر انسان کی ذمہ داری ہی ذہنی امور سے تعلق رکھتی ہو، جیسے تعلیم ہے، تعلم ہے، پڑھنا ہے، پڑھانا ہے، سوچنا ہے، فکر کرنا ہے، تدبیر کرنی ہے، انتظام کرنا ہے، مدیریت کرنی ہے، یہ سب ذہنی امور سے ہوتا ہے، اور ذہن اس وقت یہ سب کام انجام دے سکتا ہے، ذمہ داریاں، جب ذہن آسودہ ہو. اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ہی لائق لوگ، اچھے لوگ، باصلاحیت اور با استعداد لوگ اپنے معمولات میں بعض اوقات ناکام ہو جاتے ہیں. مثلا اگر کوئی مدیر ہے تو ناگہان اس کی زندگی میں ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ امور مدیریت صحیح طریقے سے انجام نہیں دے رہا، ذمہ داری سے اپنا کام نہیں کر رہا اور جائزہ نہیں لیتے. پاکستان جیسے معاشروں میں کسی بھی خلل کو تجزیہ نہیں کیا جاتا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، بس صرف یہ دیکھا جا رہا ہے کہ یہ نہیں ہو رہا اور نہ ہونا ہی اکتفا کرتے ہیں اور اس کی جزا سزا وہیں پر سنا دیتے ہیں۔ لیکن پیش رفتہ معاشروں میں ایسے نہیں ہوتا، پیش رفتہ معاشروں میں کوئی بھی جرم کسی سے سرزد ہوتا ہے تو وہ اس کا تجزیہ کرتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا، یہ جرم اس سے کیوں سرزد ہوا۔ مثلا اگر کسی انسان نے قتل کر دیا تو وہ فوراً گواہ اکٹھے کرنا نہیں شروع کر دیتے، بلکہ یہ جائزہ لیتے ہیں کہ اس نے کیوں کیا یہ کام، محرک کیا تھا پیچھے اس کے، اور ذہنی طور پر خصوصاً اس کے ذہنی حالت کو سب سے پہلے تجزیہ کرتے ہیں کہ ذہنی طور پر یہ سالم تھا یا ذہنی طور پر ذہنی خلل کا شکار تھا یہ، اور اسی طرح پھر سزا میں تخفیف ہو جاتی ہے، کمی آ جاتی ہے۔ اگر یہ ذہنی طور پر ڈسٹرب انسان تھا، ذہنی خلل تھا اس کا اور اس نے جرم کیا ہے، تو اسے سخت سزا نہیں دیتے بلکہ اس کی سزا اس کے علاج کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی اس طرح کی سزا اس کے لیے تجویز کی جاتی ہے کہ اس کی ذہنی خلل بھی دور ہو جائے اور ذہنی آسودگی اس کو نصیب ہو جائے۔ لیکن پاکستان جیسے معاشرے جو بے ضابطہ معاشرے ہیں، ان میں کسی چیز کو ہم اس کا پس منظر نہیں دیکھتے، اور مرتکب افراد کی ذہنی حالت ہرگز ملحوظ نہیں رکھتے۔ جب انسان ذہنی طور پر مختل ہو جاتا ہے، ذہنی اختلال اس کے اندر آ جاتا ہے، وہ پھر نامتوازن ہو جاتا ہے، غلط فیصلے کرتا ہے، غلط ارادے کرتا ہے، غلط اقدام کرتا ہے، مجرمانہ کام کرتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے لاہور میں ایک کیس واردات ہوئی ہے، پولیس کے حاضر سروس ڈی ایس پی نے اپنی بیوی اور بیٹی مار دی ہے، اور بیوی اور بیٹی حاضر سروس، ڈی ایس پی ایک انتظامی افسر ہوتا ہے درمیانے درجے کا، انسپیکٹر کے بعد تھانے دار کے اوپر، جس کے نیچے چند تھانے دار ہوتے ہیں ان کا افسر ہوتا ہے، اور ایک علاقے یا کئی تھانوں کا امن و امان کا ذمہ دار ہوتا ہے، تربیت یافتہ ہوتا ہے، اور اس عمر میں، ڈی ایس پی کی عمر میں جب آدمی پہنچتا ہے تو جوان بھی نہیں ہے، جذباتی بھی نہیں ہے، پختہ عمر کا ہے۔ لیکن اس نے اپنی بیوی بھی مار دی اور بیٹی بھی مار دی، اور لاشیں اپنے پولیس تجربے کے نتیجے میں ٹھکانے اس طرح سے لگائیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور جا کر خود ہی مقدمہ تھانے میں لکھوا دیا کہ میری بیٹی اور بیوی لاپتہ ہو گئی ہیں۔ باہر کیف وہ اس سے بڑے افسروں نے پتہ لگا لیا کہ خود اس نے یہ کام کیا ہے۔ اب کیوں کام اس نے یہ کیا، یہ ابھی واضح نہیں ہوا، لیکن ابتدائی جو تاثر دیا گیا ہے کہ گھریلو جھگڑے تھے، گھریلو زندگی اس کی مختل تھی۔ پولیس سروس پاکستان میں اور خصوصاً پنجاب میں یہ سب سے اچھی سروس ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر تنخواہ سے زیادہ اوپر جو پولیس کو موقع ملتا ہے کمانے کا تو وہ کماتے ہیں۔ میں شروع میں جب لاہور میں آیا تھا تو ایک مومن کے گھر میں ٹھہرتا تھا، تو وہ پولیس کانسٹیبل کا گھر تھا، اور اس وہ بنگلہ تھا، اس میں یہ مومن کرائے پہ رہتا تھا، اور انہوں نے بتایا کہ لاہور میں اس کی چار کوٹھیاں ہیں پولیس سپاہی کی، اور دوسرے دو تین شہروں میں بھی انہوں نے کہا کہ وہاں پر بھی اس کے بنگلے اور کوٹھیاں ہیں۔ ایک سپاہی کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے، لیکن ان کو موقع ملتا ہے، اس لیے لوگ بہت ترجیح دیتے ہیں پولیس نوکری کو، انہیں موقع ملتا ہے کمانے کا اور کماتے ہیں۔ اب ایک ڈی ایس پی ہو تو اس کے پاس تو موقع ہے بہت کمانے کا، اور کماتے بھی ہیں، چاروں ہاتھوں سے کماتے ہیں، ویسے اللہ نے دو ہاتھ رکھے ہیں، پولیس کے چار ہوتے ہیں، چاروں ہاتھوں سے کماتے ہیں۔ اس کے باوجود کہ اتنی اچھی اس کی سروس ہے، جاب ہے، عہدہ ہے، رینک ہے، لیکن یہ جرم اس نے انجام دیا ہے، چونکہ ذہنی طور پر گھریلو معاملات میں آسودہ نہیں تھا، گھر میں اس کے جھگڑا تھا، دو شادیاں اس نے کی ہوئی تھیں، تو پہلی بیوی اس کو تنگ کرتی تھی یا مطالبات کرتی تھی، اور اکثر اس کے ساتھ لڑتا رہتا، جھگڑتا رہتا، تو آخر کار اس نے رائے حل یہ نکالا کہ ان دونوں کو مار دوں، ماں بیٹی کو، اور آسودہ ہو جاؤں. خوب یہ جرم ہوتا ہے جب انسان ذہنی طور پر اختلال کا شکار ہوتا ہے, ذہنی اضطراب پیدا ہوتا ہے, ذہنی دباؤ میں آ جاتا ہے, ذہنی کھنچاؤ آ جاتا ہے. اور ذہنی دباؤ سب سے بڑا دباؤ ہے. انسان کو اگر جسمانی طور پر شکنجے کیے جائیں, الٹا لٹکایا جائے, اس کے اوپر بھاری پتھر رکھے جائیں, اسے گھسیٹا جائے, تشدد کیا جائے, زخمی کیا جائے, اس سے انسان اتنا متاثر نہیں ہوتا جتنا ذہنی کھچاؤ اور ذہنی تناؤ اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے انسان ناکارہ ہو جاتا ہے. بالکل. جن لوگوں کے گھروں میں جھگڑے ہیں وہ عموماً دکاندار ہیں تو بھی صحیح کاروبار نہیں کر سکتے, وہ معلم ہیں صحیح تدریس نہیں کر سکتے, وہ طالب علم ہیں صحیح تعلم و تدرس نہیں کر سکتے, کوئی سماجی کام ہے ان کے ذمہ وہ اپنا کام دھیان سے, توجہ سے, تمرکز سے انجام نہیں دیتے, اور کئی دفعہ اسی وجہ سے ان کی نوکریاں ختم ہو جاتی ہیں, انہیں ہٹا دیا جاتا ہے, معزول کر دیا جاتا ہے, صحیح نتائج اپنے کام کے نہیں دے سکتے. لہذا سرکاری طور پر تو یہ لوگ چل جاتے ہیں, لیکن پرائیویٹ کمپنیوں میں ان کو جلدی ہی, جن کے کارکردگی تھوڑی ہوتی ہے اور کمپنی کو فائدہ نہیں دے رہے ہوتے, انہیں جلدی فارغ کر دیا جاتا ہے. گھریلو جھگڑے سب سے زیادہ بڑا عامل ہے. گھریلو الجھنے, شادی شدہ لوگ جن کے گھروں کے اندر جھگڑے ہیں, سروے بھی کیا جائے تو زیادہ ذہنی طور پر ڈسٹرب لوگ, چڑچڑے لوگ, جھگڑالو لوگ, بد زبان لوگ, یہ وہی ہوتے ہیں جن کے گھریلو معاملات ٹھیک نہیں ہوتے, خلل کا شکار ہوتے ہیں. اتنا دباؤ ہے اس کو, چونکہ سماجی مسئلہ ہے, یہ کوئی منطق و فلسفہ سے مربوط نہیں ہے, ہر چند علم النفس کا موضوع ہے, علم النفس میں, نفسیات میں اس کو پڑھا بھی جاتا ہے, بیان بھی کیا جاتا ہے, لیکن اپنے اثر کے لحاظ سے یہ سماجی موضوع ہے, اور سماجیات کو سمجھنے کا طریقہ علوم نہیں ہوتے کہ علوم میں بیٹھ کر ہم سماجیات کو مشاہدات سے انسان سمجھتا ہے, دیکھتا ہے, اپنے معاشرے کا مشاہدہ کرے, لوگوں کا مشاہدہ کرے, جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کی زندگیوں کو دیکھے, ان کے پیشے کو دیکھے, اور پیشے میں ان کی مہارت اور پیش رفت کو دیکھیں. کئی لوگ مہارت کے لحاظ سے اعلیٰ مہارت رکھتے ہیں اور پیشہ ورانہ تجربہ رکھتے ہیں, تعلیم ان کی بہت اچھی ہے, لیکن پیشہ ورانہ یا پیشے میں کارکردگی صفر ہے یا کمزور ہے. ان کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ آسودہ نہیں ہوتے ذہنی طور پر, ذہنی عدم آسودگی کا شکار ہوتے ہیں, اور ذہنی عدم آسودگی میں بڑا حصہ گھریلو مسائل کا ہوتا ہے, گھریلو جھگڑوں کا ہوتا ہے, اور گھریلو جھگڑے زیادہ تر تو مالی دباؤ کی وجہ سے ہوتے ہیں, جو بظاہر ہم عموماً دیکھتے ہیں یا ان کو تجزیہ کرتے ہیں کہ مالی دباؤ کی وجہ سے, تنخواہ کم ہے, خرچے زیادہ ہیں, تقاضا زیادہ ہے اور رسد کم ہے, تو اس وجہ سے ایک بے سکونی گھر کے اندر پیدا ہوتی ہے, چونکہ ضروریات پوری نہیں ہوتی. لیکن اگر ہم دیکھیں تو مالی فقر و فاقہ کی وجہ سے سماجی طور پر لوگ یا پیشہ ورانہ زندگی رکھنے والے لوگوں کی زندگیوں پر 10% فقر و فاقہ اثر انداز ہوتا ہے. کئی فقیر لوگ ہیں, ان کے ہاں فقر ہے, روٹی پوری نہیں ہے, لیکن جھگڑا بھی نہیں ہے اور اضطراب بھی نہیں ہے, گھر انہوں نے لڑائی جھگڑے کا میدان بھی نہیں بنایا ہوا, اور بالکل ضروریات کے لحاظ سے نچلی سطح کی زندگی ہے, لیکن خلل نہیں ہے, ذہنی طور پر ان کے اوپر اثر نہیں پڑا. تو یوں نہیں کہ فقر ہر صورت میں انسان کو ذہنی اضطراب یا تناؤ کا شکار کر دیتا ہے, بعض صورتوں میں کرتا ہے. زیادہ تر جو گھریلو جھگڑے ہیں میاں بیوی کے درمیان, ان کا بالواسطہ یا بلا واسطہ تعلق ان کے جنسی رابطے سے ہوتا ہے, عورت مرد کا گھریلو زندگی میں. ظاہر نہیں کرتے, نام نہیں لیتے, زبان پہ نہیں لاتے کہ اصل وجہ یہ ہے, لیکن پیچھے محرک یہی ہوتا ہے. مثلا جو فرد مرد عموماً غصے میں رہتا ہے، گھریلو ناچاکی، گھریلو زبان تلخی والی، بد اخلاقی والی، جھڑکنا بچوں کو، باقی باہر جب آتا ہے بالکل ٹھیک ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ آ کے بالکل دوست ہوتا ہے، ہنستا ہے، کھیلتا ہے، مذاق مستی کرتا ہے، گھر آتے ہی اس کے چہرے پہ سلوٹیں آ جاتی ہیں، اس کے ماتھے پہ کروٹیں آ جاتی ہیں، اور وہ ایک دم غصے میں فرعونی روپ اختیار کر لیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فریق دوم اس مرد کے تناؤ میں دخیل ہے، یعنی زوجہ اس کی دخیل ہے اس میں۔ بسا اوقات برعکس بھی ہوتا ہے کہ مرد اپنی لذتیں باہر پوری کراتا ہے، دفتر میں، دکان میں، سڑکوں میں، جہاں جہاں اس کا جو بھی شعبہ ہے، تو وہاں پر وہ اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہے حرام طریقے سے، ناجائز طریقے سے، صفحہ کے ذریعے، اور جب گھر میں زوجہ کی طرف آتا ہے تو وہ احساس اس کا ہوتا ہی نہیں ہے جو زوجہ کو چاہیے، تو وہ محسوس کرتی ہے کہ زوجہ اس کے لیے، وہ احساس زوجہ کے لیے مرد اپنا احساس ظاہر نہیں کرتا، چونکہ یہ قضا کھا آیا ہے، اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے، اور عورت گھر میں ہے، ظاہر اس نے حرام کام نہیں کیا، اس طرف گئی بھی نہیں، وہ صرف اپنے شوہر کے ساتھ ازدواجی زندگی گزار رہی ہے، اور شوہر یہ ناجائز طریقے سے اپنے احساس ضائع کر کے زوجہ کو محروم رکھتا ہے، تو یہ چیز نفسیاتی طور پر عورت کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ کتنے ایسے مسائل ہیں، خواتین کی بیماریاں جو پیروں کے پاس لے جاتے ہیں، اور اکثر پیروں کے پاس دیہاتوں میں، گاؤں میں، شہروں میں بھی پیروں کے پاس عورتوں کو زیادہ پیر کے تعویذ سے اور دم سے آرام آتا ہے، مرد کو پیر کا تعویذ اتنا اثر نہیں کرتا، عورتوں پر زیادہ اثر کرتا ہے، چونکہ پیر اکثر دھوکے باز ہوتے ہیں، دھندا ان کا ہوتا ہے، وہ انہی عورتوں کے لیے پیر بنتے ہیں، ان کے پیری میں اور کوئی چیز دخیل نہیں ہے سوائے یہی جنسی تقاضا ان کا، وہ اسی لیے دکان بناتے ہیں پیری کی کہ عورتیں زیادہ پیروں کے پاس آتی ہیں، اور پیر کو طریقہ آتا ہے ایسی، یعنی پیر نفسیاتی طور پر جانتا ہے اس کو کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، درحقیقت گھریلو الجھنے ہیں، شوہر کی طرف سے اس کو شکایت ہے، شوہر اس کو پورا وقت نہیں دیتا، توجہ نہیں دیتا، تو شوہر کی کمی پیر پوری کرتا ہے، اس وجہ سے عورت آسودہ ہو جاتی ہے، گویا پیر کا تعویذ بڑا اثر کرتا ہے۔ اب یہ سماجی مسائل ہیں جس کی طرف ہمیں توجہ کی ضرورت ہے، کہ کبھی بھی اپنے مریضوں کو، عورتوں کو نہ لے کے جاؤ ان پیروں کے پاس، یہ پیر ٹھیک کر دیں گے آپ کی عورت کو، لیکن ایسا ٹھیک کریں گے کہ وہ بیماری سے زیادہ برا انجام ہوگا اس کا، اور وہ صحت سلامتی جو پیروں کے پاس حاصل ہوتی ہے وہ نامطلوب ہے، اسے پسند نہ کریں آپ۔ کئی جگہ ایسے ہوتا ہے، کئی جگہ عورتیں خود بتا بھی دیتی ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، الجھن ہے، مثلا بچے پیدا نہیں ہو رہے، وہ پیروں کے پاس چلے جاتے ہیں، اور پھر پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب سے پیر دبا دیتا ہے یا تعویذ دیتا ہے، تو یہ خلل ہے، یہ سماجی انحراف ہے، اس کے پیچھے، اس جرم کے پیچھے جنسی اختلال ہے خاندان کے اندر، میاں بیوی کے اندر۔ اگر شوہر یہ حق اپنی زوجہ کے لیے مخصوص رکھے کہ اس کے علاوہ کسی اور طرف توجہ نہ کرے، اور زوجہ یہ حق، چونکہ یہ حقوق میں سے ہے فقہی طور پر، یہ تقاضا، یہ حق میاں بیوی کا حق ہے، اس کو رائٹ کہا گیا ہے، یہ فریضہ یا حدود میں سے نہیں ہے، حقوق میں سے ہے، اور حقوق ادا کرنے ہوتے ہیں، جس کا جس پر حق ہے وہ فریق صاحب حق کا حق ادا کرے۔ یہ جنسی تقاضا، یہ عورت مرد میاں بیوی دونوں کا حق ہے، اور یہ حق انہیں ادا کرنا ہے، اس حق کو اگر نہیں ادا کرتے تو غاصب شمار ہوں گے، مجرم شمار ہوں گے، روایات میں سخت الفاظ ہیں بہت، یعنی وہ عورتیں جو شوہر کا جنسی تقاضا پوری نہیں کرتیں ان کے بارے میں ہے کہ جب تک وہ یہ حق ادا نہیں کرتیں، یہ روایت میں ہے، اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے، شیعہ کتابوں میں بھی یہ روایت منقول ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، کہ جب تک یہ حق ادا نہیں کرتیں اس وقت تک مسلسل فرشتے اللہ کے لعنت کرتے ہیں اس کے اوپر، جو حق ادا نہیں کر رہی، اس طرح سے سخت ہیں۔ زہر الٹ بھی ہے، مرد کے لیے بھی یہی ضابطہ ہے کہ وہ اگر حق ادا نہیں کرتا تو وہ بھی ملعون واقع ہوتا ہے، لعنت اس کے اوپر بھی ہوتی ہے۔ لعنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو ان کے لیے مقرر برکتیں ہیں، عنایتیں ہیں، نعمتیں ہیں، وسائل ہیں، وہ رک جاتے ہیں۔ اور اکثر پھر ان کی زندگیوں سے اکثر لوگ کہتے بھی ہیں کہ محنت کر رہے ہیں برکت اٹھ گئی ہے، برکت نہیں ہے، ایسے ہی ہے، اللہ برکت اٹھا لیتا ہے، اور درآمد ہوتے ہوئے بھی ان کا یہ نظام صحیح نہیں چلتا چونکہ حق ادا نہیں کرتے۔ قریب ترین حق، نزدیک ترین حق میاں بیوی کا ہے، پھر اولاد کا ہے، پھر والدین کا ہے، پھر باقی کا ہے۔ سب سے شادی شدہ انسان کے لیے قریب ترین حق میاں بیوی کا ہے۔ خوب، اس آسودگی کو مد نظر رکھ کر قرآن کریم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے لیے تمتع کو لحاظ کیا ہے کہ زندگی متمتع ہونی چاہیے، آسودہ ہونی چاہیے، یعنی ایسی زندگی ہو جس میں دونوں صورتوں میں آسودگی وسائل پورے ہونے سے ہوتی ہے، لیکن یہ لازمی نہیں ہے کہ وسائل زندگی پورے ہیں تو تمتع بھی حاصل ہے۔ ہیں ایسی مثالیں، آپ کو بھی پتہ ہوں گی، ممکن ہے خود آپ کا گھر اسی گھرانے میں سے ہو، مثال بنا ہوا ہو کہ جہاں وسائل زندگی پورے ہیں لیکن تمتع نہیں ہے، آسودگی نہیں ہے۔ وسائل کا ایک حد تک دخل ہے آسودگی میں، تمتع میں، اس لیے ان تمام وسائل کو قرآن نے متاع الحیات قرار دیا ہے کہ یہ آسودگی کے وسائل ہیں، یہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہیں، اور مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ متاع حیات دنیا، وسائل زندگی گھر میں اپنے لیے، زوجہ کے لیے، بچوں کے لیے فراہم کرے۔ اور اسی طرح چونکہ آسودگی، ذہنی آسودگی بنیاد بنتی ہے گھریلو آسودگی کے لیے اور جسمانی آسودگی کے لیے، فکری آسودگی کے لیے، ذہن آسودگی کا منبع، آسودگی کا مرکز دل ہے اور ذہن ہے، بے چینیوں کا مرکز بھی دل ہے، ذہن ہے، اضطرابات بھی دل میں پیدا ہوتے ہیں، اور اطمینان، آسودگی بھی دل میں پیدا ہوتی ہے، دل خزانہ ہوتا ہے، اور دل سے پھر باقی زندگی کے شعبوں میں آسودگی، اطمینان یا اس کے متضاد اضطرار اور اضطراب منتقل ہوتا ہے۔ ذہنی اختلال کا شکار، ذہنی بے نظمی کا شکار لوگ، ان کے کاروبار بھی بے نظم ہو جاتے ہیں، ان کے پیشے بھی بے نظم ہو جاتے ہیں، اور ذہنی آسودگی کے شکار انہیں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ مثلا ہم وہ طلاب جو یونیورسٹیوں میں ہیں، کالجوں میں ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو بہت ذہین ہیں لیکن امتحان ان کا بہت کمزور ہوتا ہے، نتیجہ ہمیشہ کمزور ہوتا ہے۔ کئی چیزیں سبب ہوتی ہیں، لیکن ایک بڑا سبب ایک ذہین طالب علم کے نتیجے میں کمزوری کا، اس کا ذہنی آسودگی نہ ہونا ہے، ذہنی اضطراب اور ذہنی اختلال کی وجہ سے اس کے اندر یہ کمی رہ گئی ہے۔ اس کے بجائے متوسط استعداد والا بچہ، وہ نتیجہ ہمیشہ اچھا دیتا ہے، یا کسی ایک امتحان میں بہت اعلیٰ کارکردگی دکھاتا ہے۔ اس اعلیٰ کارکردگی میں استعداد بھی دخیل ہے، لیکن استعداد کے ساتھ ساتھ آسودگی بھی دخیل ہے۔ تمام حیات میں اور زندگی کے مختلف کاموں میں، خصوصاً جن کا گہرا تعلق ذہنی امور اور قلبی امور سے ہے، بس تمتع انسان کی زندگی کے لیے، صحت کے لیے، سلامتی کے لیے تمتع ضروری ہے۔ جتنے متمتع لوگ ہیں، یعنی ذہنی آسودگی ہے، ان کے جسم سالم ہیں، بیماریاں کم ہیں، ان کے گھریلو مسائل اتنے الجھے ہوئے نہیں ہیں۔ آپ مثلا ہم دیکھیں، اپنے معاشرے میں دیکھیں، رشتہ داروں کے آپس میں رابطے کتنے تلخ رابطے ہیں، بہت ہی انتہائی ناگوار رابطے ہیں، سگے بھائی ہیں، بہن بھائی ہیں، بہت تلخ روابط ہیں۔ کیوں ہیں؟ خوب، اس وجہ سے کہ ان کے ذہنوں میں پیچھے اضطراب ہے، اضطرار ہے، ذہنی آسودگی نہیں ہے، اور جو ذہن آسودہ نہ ہو وہ ہمیشہ شاکی رہتا ہے، شکوا کنندہ رہتا ہے، گلہ مند رہتا ہے، طلبکار رہتا ہے ہمیشہ، اور کسی کو تحمل نہیں کرتا، برداشت نہیں کرتا۔ یہ ذہنی اختلال کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ سماجی رابطے انسان کے خلل کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اگر ذہنی آسودگی ہو تو انسان تحمل کرتا ہے، رشتہ داروں کی ناگواریاں بھی تحمل کرتا ہے، برداشت کرتا ہے۔ کہ ابھی سب سے زیادہ ہمارے معاشرے کے اندر ہم میں عدم تحمل رشتہ داروں کی باتوں سے ہے۔ مثلاً ایک دوست یہی بات کرے وہ برداشت ہو جاتی ہے، رشتہ دار یہی بات کرے برداشت نہیں ہے، فوراً تیش میں آ جاتا ہے آدمی۔ بھائی بہن یہ بات کریں غلط لگتی ہے، پڑوسی یہی بات کرے تو ہنس دیتا ہے انسان، آگے سے مسکرا دیتا ہے پڑوسیوں کے تبصرے پہ، لیکن رشتہ داروں کے تبصرے پہ آگ لگ جاتی ہے اہم مواقع کے اوپر۔ چونکہ ذہنی آسودگی اگر ہو تو تحمل بڑھ جاتا ہے، برداشت بڑھ جاتی ہے، ذہنی آسودگی نہ ہو تو برداشت کم ہو جاتی ہے۔ جب آپ ذہنی اضطراب کا شکار ہیں تو معمولی بات بھی کسی کی غصہ دلاتی ہے، تحمل نہیں کرتا انسان اس کو۔ بس ذہنی آسودگی بہت اہم ہے، قرآن کریم نے بھی اس کو اطمینان قلب کو ذکر کیا ہے، اور پھر اطمینان قلب کے لیے، ذہنی آسودگی کے لیے، قلبی آسودگی کے لیے قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، ذکر الہی سے قلوب مطمئن ہوتے ہیں، اور دیگر وجوہات ذکر کی ہیں جن سے قلوب مطمئن ہوتے ہیں۔ لیکن ایک بڑا دخل ذہنی عدم اطمینان یا ذہنی اضطراب میں انسان کی ازدواجی زندگی اور اس کے تعلقات ہیں آپس میں۔ پہلے شروع میں آغاز بحث میں جب سورہ ہود کی آیہ کریمہ، جس کی مناسبت سے یہ بحث ہم نے شروع کی ہے، قوم لوط کا معاملہ، کہ جب حضرت لوط کے پاس فرشتے آئے، ملائکہ آئے مجسم ہو کر، تو قوم لوط ان کے دروازے پر اکٹھی ہو گئی اور انہیں کہا کہ ہمارے حوالے کریں۔ حضرت لوط نے انہیں کہا شادیاں کرو، نکاح کرو، تقوی اختیار کرو اور نکاح کرو، تو انہوں نے دونوں سے انکار کر دیا کہ نہ تقوی اختیار کرنا ہے نہ نکاح کرنا ہے، بلکہ یہ مہمان ہمارے حوالے کرو جنسی بہرا روی کے لیے۔ وہاں سے یہ بات شروع ہوئی تھی ہماری۔ خوب اسی میں ہم دیکھیں کہ بعض اوقات انسان کو بہت ساری چیزیں میسر ہیں، لیکن جنسی بنیاد انسان کی زندگی کی خلل کا شکار ہے، اور جس سے بڑے بڑے معاشرتی جرائم پیدا ہوتے ہیں۔ اسی وقت باس کے آغاز میں حوالہ دیا تھا کہ تین دانشور مغربی ایسے ہیں جن کا آج کے انسانی معاشرے پر سب سے زیادہ اثر ہے۔ تین دانشور، ایک ان میں سے زگمنڈ فرائیڈ ہیں، جنہوں نے نفسیاتی دنیا میں اپنے فرضیے نظریے پیش کیے ہیں، اور دوسرا کارل مارکس ہیں، جنہوں نے معاشی طور پر نظریہ اور فرضیہ پیش کیا ہے، اور تیسرا دانشور مغربی جس کا نظریہ علم و سائنس کہلاتا ہے لیکن ہے نہیں، تینوں کے فرضیے ہیں، تینوں سائنسدانوں کے فرضیے ہیں، مفروضے ہیں، لیکن یہ مفروضے جب غلام قوموں میں آتے ہیں تو سائنس اور نظریے اور فلسفے بن جاتے ہیں، جبکہ یہ فرضیے ہیں۔ علمی دنیا میں فرضیے سے آگے کچھ بھی نہیں ہے، مفروضہ ہے بس، یعنی اس کے اوپر کوئی تجربہ یا گواہ یا شاہد موجود نہیں ہے۔ تیسرا ہے چارلز ڈارون، جس نے زیست شناسی میں، حیاتیات میں تکامل انواع کا نظریہ پیش کیا ہے کہ انسان بندر کی اولاد ہے یا انسان جانوروں کی ترقی یافتہ شکل کا نام ہے۔ یہ فرضیہ ہے اس کا انسان کی خلقت کے بارے میں۔ زگمنڈ فرائیڈ نے نفسیات کے بارے میں نظریہ یہ پیش کیا کہ انسان کے 99% اعمال اس کے جنسی خلل کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اچھائیاں بھی برائیاں بھی، انسان، عورت، مرد جو کچھ کرتے ہیں وہ درحقیقت پیچھے جنسی محرک ہوتا ہے، بل واسطہ اور بلا واسطہ۔ کارل مارکس نے وسائل اور پیداوار کو، اقتصادی امور کو معاشرتی زوال اور معاشرتی عروج کی بنیاد قرار دیا ہے۔ تینوں کا میدان الگ الگ ہے، اور تینوں نے اپنے اپنے میدان میں فرضیہ سازی کی ہے، جو پھیل کے باقاعدہ دین کی شکل اختیار کر گئے تینوں کے نظریے، اور آج ہمارے بچے ان کو سائنسی نظریات کے طور پر مانتے ہیں۔ ہمارے جو اساتید ہیں، معلمین ہیں، جو یہیں سے یہی چیزیں پڑھ پڑھ کے معلم بن جاتے ہیں، وہ اعتقاد کے ساتھ بڑے یقین کے ساتھ بچوں کو پڑھاتے ہیں آگے، بغیر اس کے کہ اس کا علمی جائزہ لیں یا اس کے دوسرے پہلو کا بھی ملاحظہ کریں۔ تینوں نے افراد کیا ہے، یوں نہیں کہ ہم ان تینوں کے تینوں میدان میں نظریات کو یکسر قلعدم قرار دیں اور باطل، ایسا نہیں ہے۔ کارل مارکس نے جو اقتصادی پیداوار اور وسائل کی تجزیہ کیا ہے وہ کافی حد تک قابل قبول ہے، درست ہے۔ اسی طرح ڈارون نے جو ارتقاء حیاتیات میں ذکر کیا ہے وہ بالکل جڑ سے غلط بات نہیں ہے، اس کے اندر ایک حقیقت ہے، لیکن اس کو آ کے انسان سے جوڑنا یہ افراط ہے۔ اسی طرح فرائیڈ نے جو کچھ کہا ہے وہ بھی افراط ہے کہ ہر انسانی تعلق، ہر انسانی رابطہ، ہر انسانی ضابطہ، ہر انسانی عمل، ہر انسانی عکس العمل، یہ انسان کی جنسی محرک کے نتیجے میں ہوتا ہے، یہ افراط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ جنسی محرک انسان کا انسان کی زندگی میں باقی تمام عوامل سے زیادہ مؤثر ہے، اتنے باقی عوامل تاثیر گزار نہیں ہیں جتنا جنسی عامل انسان کی زندگی میں اثر ڈالتا ہے۔ اس کو انسان چونکہ عموماً پردے میں، لبادے میں یہ اثر ظاہر ہوتا ہے، بالواسطہ یہ اثر ظاہر ہوتا ہے، لہذا ہم تجزیہ کر کے اس کو ربط نہیں دے سکتے، لیکن یہ یقیناً ہوتا ہے۔ ایسے عام مشاہدہ بھی انسان کرے تو انسانی زندگی کا بیشتر اختلال اس وجہ سے ہوتا ہے، اور ان میں سے ایک انسان کی ذہنی آسودگی ہے جس میں یہ عامل سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے جہاں انسان کی زندگی کے باقی شعبوں میں تمتع کو ملحوظ رکھا ہے اور تمتع کو قرار دیا ہے، مقرر کیا ہے انسانی زندگی کا جز کے طور پر، تمتع جنسی زندگی میں بھی لازمی قرار دیا ہے کہ تمتع آسودگی، چونکہ یہ عامل قوی ہے، محرک ہے، اس کی تاثیر سب سے زیادہ ہے، تو اس کو آسودگی بھی اتنی ہی چاہیے ہوتی ہے۔ اور یہ جتنے حرام کام ہو رہے ہوتے ہیں، مثلاً ایک عام آدمی کتنا جنسی محرمات کا مرتکب ہوتا ہے جوانی کے بعد، اب تو جوانی سے پہلے ہی شروع ہو جاتے ہیں، لیکن جوانی کے بعد اور بڑھاپے تک، جب تک چل پھر رہے ہیں، جب تک آنکھیں کان کام کر رہے ہیں، ایک انسان جنسی محرک کے تحت کتنے غلط کام کرتا ہے۔ مثلا نامحرم عورتوں کو دیکھتے ہیں، تصاویر دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، اور ویڈیو دیکھتے ہیں، غلط ویڈیو دیکھتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، اسی طرح کے جنسی جوک سنتے سناتے ہیں، گانے گاتے ہیں، رقص ڈانس کتنا ہوتا ہے۔ آپ لاہور کا سروے کر لیں، آپ کو پاکستان کا اندازہ ہو جائے گا کہ لاہور میں رقص و ڈانس مجرے کتنے ہوتے ہیں، اور اس میں مومنین کتنے متمتع ہوتے ہیں، اس میں مختلف مناسبتوں سے، مذہبی مناسبتوں سے مومنین بھی اس طرف آتے ہیں۔ سب سے زیادہ جو لطف انسان اٹھا رہا ہوتا ہے، لذت اٹھا رہا ہے، یعنی ذہنی آسودگی و قلبی سکون تلاش کر رہا ہے، موسیقی میں، رقص اور ڈانس میں، منشیات میں، شراب نوشی، چرس، بنگ، ہیروئن، اس کے ذریعے سے ذہنی آسودگی حاصل کرتے ہیں، اور نامحرم کے ساتھ روابط اور تعلقات۔ آپ جائزہ لے لیں، مثلا کسی پیر کا یا کسی مذہبی روحانی شخصیت کا جائزہ لیں، اب تو میڈیا نے سب راز فاش کر دیے ان کے، مرد ایک جائے پیر صاحب کے پاس تو پیر صاحب مرد کو کس طرح سے ملتے ہیں، بات چیت کیسی کرتے ہیں، اور عورت چلی جائے پیر صاحب کے پاس تو پیر کا رویہ دیکھنے والا ہوتا ہے۔ مولانا مفتی بھی ایسے ہی ہیں، اگر مرد چلا جائے مسئلہ پوچھنے تو کہاں بٹھاتے ہیں اور کس لہجے میں بولتے ہیں، اور اگر عورت چلی جائے تو کہاں بٹھاتے ہیں، مثلا مرد چلا جائے تو سامنے والی کرسی پہ بٹھاتے ہیں، اور عورت چلی جائے تو ساتھ والی کرسی پہ اس کو بٹھاتے ہیں۔ آپ میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں تصاویر اس طرح کی، بڑے بڑے پارسا لوگوں کی، چونکہ ایک غیر شعوری طور پر مرد پیر ہو، عالم ہو، فاضل ہو، وہ دانشور ہو، معمولی ہو، جو بھی ہو، مذہبی غیر مذہبی، مرد تو ہے نا، جس روپ میں بھی چلا جائے وہ ہوتا مرد ہے اندر سے، جب مرد ہے تو کشش، عورت پر کشش ہے اس کے لیے، اور جو ہی عورت اس کے سامنے آتی ہے تو یہ چیز بھی غیر شعوری طور پر آ جاتی ہے۔ لہذا ان کے رویے دیکھیں کہ پیر کے پاس جب عورت چلی جائے تو وہ اس کو باقاعدہ جب تک اس کے پورے جسم پہ ہاتھ نہ پیر پھیر دے، وہ سمجھتا ہے کہ صحیح روحانیت منتقل نہیں ہوئی، اور مرد آ جائے تو اس کو ایک فرلانگ دور بٹھاتا ہے کہ وہیں بیٹھے رہو، پیر صاحب احتیاط کرتے ہیں، پیر صاحب کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ لوگوں کے ساتھ زیادہ قریب نہیں ہونا۔ اس لیے اس کو سکون ملتا ہے، تسکین ملتی ہے مرد کے جب عورت قریب ہو۔ آپ خود تجربہ کر لیں، آپ کو ایک مرد بہت اچھی باتیں کرے آپ کے ساتھ، عزت احترام، صاحب جناب، اور آپ پر اس کے مرد کے احترام کا کیا اثر ہوتا ہے، اور یہی باتیں اگر عورت کرے آپ کے حق میں کہ آپ بہت ہی اعلیٰ شخصیت ہیں، بڑے خوبصورت ہیں، بڑے آپ اچھے ہیں، یہ چار جملے عورت کہہ دے، پھر اپنا معائنہ کروائیں، ای سی جی کروائیں جا کے آپ، کہ آپ کی کیا حالت ہے ابھی عورت کے چند جملوں کے بعد۔ یہ جو اسپتالوں میں نرسیں ہیں، عورتیں، نرس مرد بھی ہوتا، مرد بھی ہوتا ہے، عورتیں بھی ہوتی ہیں، میل فی میل، لیکن ہمارے یہاں نرس عورت کے لیے مختص ہو گیا ہے۔ یہ بہت دقیق نفسیاتی شاید بنیاد پر انہوں نے انتخاب کیا ہے کہ نرسنگ عورتیں زیادہ اچھی کرتی ہیں، اور عموماً مرد ڈاکٹر کے ہاتھوں ٹھیک نہیں ہوتے، نرس کے ہاتھوں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ کیفیت ہے مرد کی، اگر مرد ٹیکا لگائے تو اس کو بہت درد ہوتا ہے، لیکن عورت ٹیکا لگائے مرد کو تو وہ کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا آپ نے کیسے لگایا۔ خوب، یہ غیر محسوس طور پر مرد کے اندر یہ آسودگی ہے، یعنی یہ تمتو ہے، یہ تمتو ان راستوں سے حاصل کر رہا ہے، اسپتالوں میں جا کے، بازاروں میں جا کے، اور باقی مثلا دکان پہ چلے جائیں آپ، مرد چلا جائے، آپ تجربہ کر لیں، مرد چلا جائے، ریٹ آپ کو 50% زیادہ ریٹ بڑھا کے پیش کرے گا، آپ بہت اصرار کریں تو ناگواری کے ساتھ 10 روپے کم کر دے گا آپ سے، وہ کہے گا لینا ہے تو لے، تو نکل جاؤ دکان سے۔ لیکن اگر عورت آ جائے تو اس کو 50 روپے کی چیز 5 روپے میں بھی دے دے گا یہ، چونکہ وہ باقی وصولی کیسے کرتا ہے، 50 روپے کی چیز 5 روپے میں 45 روپے کیسے وصول کرتا ہے، وہ تمتو سے وصول کرتا ہے، وہ نگاہ سے، بات چیت سے، اور ان باتوں سے تبادلہ کرتا ہے۔ بے شک ایک دوسرے کو نہ چھوئیں، لیکن یہ جو دل ربائی والی باتیں کرتے ہیں، عورتیں بھی بڑی ماہر ہیں بعض خریداری میں، کہ مردوں کو جا کے بہت جلدی جال میں اتار لیتی ہیں دکاندار کو، اور وہ بھی ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے، پھر ان کی کہی ہوئی قیمت پر ان کو چیز بیچ دیتا ہے۔ یہی تمتو ہے، یہ ناجائز اور یہ صفا ہے، اس کو زنا کہا گیا ہے روایت کے اندر۔ یہ ہے کہ قیامت میں کچھ لوگ زانی شمار ہوں گے، زناکار، جبکہ انہوں نے کیا نہیں ہے، اور انہیں تعجب ہوگا کہ ہمیں زانیوں کے ساتھ کیوں کھڑا کیا گیا ہے، ہم نے تو کبھی یہ کام نہیں کیا۔ تو انہیں یہ کہا جائے گا کہ یہ آپ کا زنا آنکھوں کے ذریعے ہے، زنا بالعین ہے، نگاہ سے کیا ہے تم نے، یعنی یہ جو لطف اٹھایا ہے، لذت اٹھائی ہے نامحرم عورتوں سے، یہ اسی زمرے میں آتا ہے، اس وجہ سے آپ اسی کیٹیگری میں چلے گئے ہو۔ آپ یہ تمتو نکاح سے حاصل ہونا چاہیے، اور یہ تمتو میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے فراہم کر سکتے ہیں، اور یہ تمتو سے قلبی سکون ان کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، پھر ماحول پورا اطمینان والا ماحول گھر کے اندر، احترام والا ماحول گھر کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اس تمتو کے لیے، یہ تمتو ہر زندگی کے شعبے میں ہے، اس کو ہم مختص نہیں کر سکتے نکاح کے ساتھ، جیسا پہلے بیان کیا ہے کہ قرآن کی زیادہ آیات معمول کے زندگی کے بارے میں ہیں، متاع الحیات الدنیا، لیکن نکاح اور طلاق میں بھی ہے کہ طلاق میں بھی تمتو ملحوظ رہے، آسودگی، خصوصاً عورت کی آسودگی ملحوظ رہے، کہ مرد اگر رشتہ ختم کر رہا ہے تو طلاق کے اندر یہ تمتع کا خیال رکھے کہ اس کو اتنی حقوق دے یا اتنی اس کو حقوق نہیں بھی ہیں, حق مار نہیں بھی ہے, تو اپنی طرف سے اضافہ دے دے اس کو تاکہ وہ زندگی میں دباؤ میں نہ آئے یا کسی حرام کا ارتکاب نہ کرے. نکاح دائمی میں شرط ہے, لازمی ہے دونوں کے لیے کہ ایک دوسرے کو تمتع فراہم کریں, یعنی آسودگی فراہم کریں. اور اس کے لیے نکاح کے کئی طریقے قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں. چونکہ مقصود زندگی کی آسودگی ہے, اضطرار اور اضطراب سے انسان کو محفوظ رکھنا ہے تاکہ باقی امور انسان درست کر سکے. جیسے مجاہدین ہیں, جنگ پہ جاتے ہیں, تو جنگ پہ بیویاں تو نہیں لے کے جاتے. ابھی جو پاکستان کے افواج ہیں لڑ رہے ہیں, تو بیویاں تو محضوں پہ نہیں رکھی ہوئی انہوں نے, بیویاں گھروں کے اندر ہیں لیکن یہ جنگ میں مصروف ہیں, محضوں پہ ہیں, سرحدوں پہ ہیں. تو یہ تو انسان کی ضرورت ہے, یہ جنسی ضرورت, یہ کس طرح پوری کرتے ہیں. امریکی اسرائیلی افواج میں باقاعدہ اس کام کے لیے بیویوں کے متبادل عورتیں رکھی جاتی ہیں. فوج کا آدھا دستہ عورتوں کا ہوتا ہے. یہ افغانستان میں امریکی رہے ہیں نیٹو, تو ہر ملک کی فوج میں آدھی عورتیں ہیں, آدھے مرد ہیں. اور اگر عورتیں نہ بھی ہوں تو انہوں نے قوانین یہ بنا لیے ہیں کہ مرد مرد سے جنسی استفادہ کر سکتا ہے. ان کے ہاں ہم جنس بازی قانونی حیثیت رکھتی ہے. تو خصوصاً فوج کے لیے, امریکی فوج کے لیے باقاعدہ طور پر امریکی پارلیمنٹ نے یہ قانون بنایا ہے کہ افواج میں اگر کئی ریاستوں میں ہم جنس بازی کی اجازت ہے. امریکہ میں 50-51 ریاستیں ہیں, چاند ایک میں جنسی ہم جنس بازی کی اجازت نہیں ہے اور چاند ایک میں ہم جنس بازی کی اجازت ہے, مرد مرد کے ساتھ, عورت عورت کے ساتھ. لیکن افواج کے لیے انہوں نے خصوصی قانون بنایا ہے کہ افواج میں فوجی, چونکہ ان کو ضرورت پڑے گی, ملک گھر سے دور سال رہنا ہے یا سال سے بھی زیادہ عرصہ, تو ان کو تو بتا دیا گیا کہ آپ نے اس طرح سے جنسی ضرورت اپنی پوری کرنی ہے. اور نہ بھی اگر پارلیمان بتائے تو وہ خود جانتے ہیں کس طرح کرنی ہے, اور پہلے یہ کام کرتے ہیں بعد میں جنگ کرتے ہیں. وہ ان افواج میں تو بندوبست ہے باقاعدہ ان کاموں کا. اسلامی فوج میں کیا ہے کہ اسلامی فوج میں مردوں کو جنگ پہ بھیج دیں آپ گھر سے دور سرحدوں پہ, پرانے دور کی سرحدیں, آج کل تو جہازوں کے ذریعے افواج منتقل ہوتے ہیں اور باقاعدہ رسمی پیشہور فوجیں ہیں. پہلے پیشہور فوجیں نہیں ہوتی تھیں, رضاکار فوجیں ہوتی تھیں. رضاکار یعنی جنگ کے موقع پر بلایا جاتا تھا, جنگ کے علاوہ اپنے گھروں میں کھیتی باڑی کرتے تھے یا دکانیں چلاتے تھے, جنگ کے موقع پہ سپاہی بن کے جنگ کرنے آ جاتے تھے. اب جنگ کے لیے انہوں نے سرحدوں پہ جانا ہے. سرحدیں ان کے علاقوں سے ہزاروں میل دور ہیں اور ان ہزاروں میل کا سفر بھی تقریباً مہینہ لگتا تھا گھوڑے اور اونٹ سے سرحد سے گھر تک آنا, اور گھر سے سرحد تک جانا تو ہر روز آنا جانا بھی ممکن نہیں تھا. اس کے لیے, اس جیسی ضرورتوں کے لیے, مثلا تجارتی سفر ہے, تجارتی سفر ایک شخص جاتا ہے مکہ سے شام, تجارتی سفر میں جاتا ہے, پیدل جاتا ہے, اونٹ پہ جاتا ہے, مہینہ لگ جاتا ہے آنے جانے میں. خب یہ راستے میں جب سفر تجارتی کر رہا ہے, گھر سے دور ہے, جنگ میں چلا گیا, گھر سے دور چلا گیا, اس کے لیے ضرورت ہے. یا کسی اور مجبوری, اضطرار یا کسی بھی وجہ سے انسان گھر سے دور چلا گیا, جب زیادہ فاصلہ اس شخص کو گھر سے دور گزارنا ہے, وقت گزارنا ہے, تو یہ کیا کرے؟ آیا امریکی فوجیوں کی طرح ہم جنس بازی کرے یا خود لذتی کرے, استمناء کرے, نامحرم کے ساتھ رابطہ کرے؟ تقاضا تو ہے اس, جس طرح کھانا اس کو ضرورت ہے, جنگ میں ہے تو کھانا بھوک لگے گی, سفر میں ہے بھوک لگے گی, تو کھانے کا انتظام تمتع کہلاتا ہے, متاع کہلاتا ہے. کھانے کا انتظام ساتھ لے کے جاتا ہے راستے میں, متاع, متاع دنیا یا متاع بطن ہے. لیکن یہ متاع تمتع, ذہنی آسودگی جو جنسی قوت کے تقاضے کے نتیجے میں چاہیے اس کو, یہ کیسے حاصل کرے, آسودگی کیسے پیدا کرے؟ اس کے لیے قرآن نے ایک نکاح, اور قرآن کریم نے نکاح منظور کیا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے، بلکہ اس کی رہنمائی کی ہے اور اس کی تاکید کی ہے کہ ضرورت کے وقت آپ یہ کام کرو وہاں پر سرحدوں پر یا سفر میں، دور دراز کے سفر میں، اور وہ موقت نکاح ہے جس نکاح کا وقت مقرر ہے، دائمی نکاح یعنی موت تک، جب تک زندہ ہیں یہ نکاح اگر چلانا چاہیں تو چلا سکتے ہیں، رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر ختم کرنا چاہیں تو طلاق کے ذریعے ختم ہوگا. لیکن ایک اور نکاح ہے، وہ یہ کہ آپ اس نکاح کو انجام دو اور یہ وقت معین کے لیے یہ نکاح کرو گے، کہ زیادہ فقہ میں اس کے لیے لفظ متعا اس کے لیے مختص ہو گیا ہے، یہ فقہی اصطلاح ہے. قرآن نے ایک دفعہ اس کے لیے لفظ تمتع استعمال کیا ہے، فمستمتعتم، یہ اس کے لیے ایک ہی دفعہ یہ تعبیر آئی ہے. باقی جو جتنی قرآن کی اصطلاحیں ہیں وہ باقی امور میں متا و متعا و تمتع کا ذکر آیا ہے، اور یہ اس کے لیے ہے کہ جو آپ نے ایک معاوضے کے بدلے میں، ایک رقم کے بدلے میں، سفر میں، حضر میں، اضطراب میں، اختلال میں، یا جنگ کے دوران گھر سے دور حرام سے بچنے کے لیے آپ کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ آپ یہ نکاح کریں، اور اس کی شرائط رکھی گئی ہیں فقہ میں، روایات میں اس کی شرائط ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں خصوصاً غزوات میں رائج چیز تھی. صحابہ یہ کام کرتے تھے اور چھپاتے بھی نہیں تھے، علنی کرتے تھے، سب کو پتہ ہوتا تھا کہ فلاں نے یہ نکاح کیا ہے، مثلا موقت نکاح کیا ہے، اور وہ نکاح جب وقت آتا ہے تو خود ہی ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر وقت سے پہلے آپ ختم کرنا چاہیں تو بھی آپ طلاق کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو وہ ایکسپائر ہو جاتی ہے، ڈیٹ ایکسپائر ہو جاتی ہے. جیسا میں نے پچھلے ہفتے اشارہ کیا تھا کہ پاکستان کے میڈیا نے ایک انڈین کسی ایکٹریس کی زبانی یہ نقل کیا، اس نے کسی شو میں، ٹی وی شو میں یہ بات کی تھی کہ ایکسپائری شادیاں، ایکسپائری ڈیٹ والی شادیاں ہونی چاہیے، تو جس پر ان کے ہاں متضاد عمل ہوا، یعنی کسی نے قبول کیا، کسی نے اعتراض کیا، کسی نے کیا کیا ہندو رسم و رواج کے تحت. اور اب پاکستانیوں نے اپنی دلچسپی کی خبر نقل کرتے ہیں، ساری نہیں ذکر کرتے، مجھے نہیں معلوم وہ بس وہاں کیا پہنچی، کہاں پہنچی، کس کس نے حصہ لیا نہیں لیا، لیکن وہ جو میں نے وہ خبر پڑھی تو میں نے یہ احساس کیا کہ ان کو کوئی بتائے کہ یہ ہے ایکسپائری ڈیٹ کی شادی، ہے باقاعدہ دین میں، اسلام میں موجود ہے. وہ غیر مسلم ہیں اور انہیں احساس ہو رہا ہے کہ ایک شادی، ایک شک ایسی بھی ہونی چاہیے جس میں لوگ شادی کریں اور اس کی ڈیٹ معین کریں، اور البتہ اس نے اضطرار اور سفر اور جہاد اور جنگ کے زمانے کے لیے نہیں کہا، ویسے معمول میں بھی کہا کہ شادی اس طرح کی مضبوط عقد باندھ دیتے ہیں، موت تک اس کو چلانا پڑتا ہے ہر قیمت پر، تو یہ ختم ہونی چاہیے کسی ایک جگہ پر، یا رینیو ہونی چاہیے، تجدید ہونی چاہیے، جیسے ایگریمنٹ ہے اور تمام سوشل ایگریمنٹ ان کی ڈیٹ ہوتی ہے، پھر ایکسپائر ہوتے ہیں، پھر انہیں دوبارہ تجدید کیا جاتا ہے، رینیو کیا جاتا ہے. تو اس کی یہ تجویز تھی کہ شادی بھی ایک ایگریمنٹ ہے، یہ ایگریمنٹ رینیویبل ہونا چاہیے تاکہ انسان جو زندگی گزری ہے اس کا جائزہ لے لے اور اگلی کے لیے پھر فیصلہ کر لے. خوب، قرآن کریم نے اس طرح کی اجازت دی ہے ہمیں کہ آپ ایک موقت معین ڈیٹ کی نکاح کر سکتے ہیں، اس ڈیٹ آنے پر وہ خود ہی ختم ہو جائے گا، آپ اس کو رینیو کر سکتے ہیں، دوبارہ نکاح پڑھ لیں آپ موقت نکاح. یہ سستی شادی یا آسان شادی ہے، چونکہ اس میں وراثت نہیں ہوتی، اس میں حقوق نہیں ہیں، اس میں باقی جو دائمی نکاح کی شرائط ہیں وہ نہیں ہوتی اس میں. البتہ اگر اولاد ہو جائے وہ مرد کی ہوتی ہے، وہ اس کے لیے دائمی نکاح کی اولاد اور موقت نکاح کی اولاد دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا. ایک تمتع کے لیے قرآن نے تیسری چیز بھی مومنین کے لیے روا رکھی ہے، جائز رکھی ہے، اور اس پر خاموشی ہے، چونکہ وہ کسی فرقے نے اس کو انکار نہیں کیا اور کسی فرقے نے اس کو اپنایا نہیں ہے، اور وہ ہے کنیز. یہ بھی قرآن کے اندر ہے، جو انہی آیات کے اندر کئی دفعہ اس کا ذکر آیا ہے، ما ملکت ایمانکم، یعنی جو تمہاری مل کے یمین ہیں، وہ عورتیں جو تمہاری ملکیت ہیں، جس طرح مرد تمہاری ملکیت ہیں کچھ، اسی طرح پہلے زمانے میں تھا، عورتیں بھی ملکیت تھیں، جو جنگ میں قیدی کے طور پہ پکڑی جاتی تھیں، اسیر، یا جو خریدی جاتی تھیں، اور یہ تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں بھی کنیزیں تھیں، اہل البیت کے گھر میں کنیزیں تھیں، اور کئی اہل البیت علیہ السلام میں آئمہ اطہار نے ان کنیزوں سے شادیاں بھی کیں، ان کنیزیں تھیں، ان کی ملکیت تھیں، انہیں آزاد کر کے پھر ان سے ازدواج کی اور ان سے اولاد بھی ہوئی۔ یعنی ایک رائج چیز جو شریعت مقدسہ نے جس کو جائز قرار دیا، ہر چند روشن فکر طبقہ اس پر معترض ہے کہ یہ اسلام نے کیوں جائز قرار دیا۔ انسان جو انسانیت کی تکریم کا دین مذہب ہے، اس نے ملکیت کو جائز کیوں قرار دیا، اور خصوصاً کنیزوں کے ساتھ نکاح کے بغیر، کنیزوں کے ساتھ ازدواجی تعلق نکاح کے بغیر کر سکتے ہیں آپ۔ اب جن لوگوں کو اعتراض ہے عقد موقت پر، وہ اس پر اعتراض نہیں کرتے کہ کنیز کے ساتھ بغیر عقد کے آپ، یعنی مالک جو بھی اس کا مالک ہے، اور یہ عورت اس کی ملکیت ہے، تھی، اب تو نہیں ہے، تھی اس کی، تو یہ بغیر نکاح کے اس کے ساتھ جنسی تعلق قائم کر سکتا ہے۔ اس کا جواز کیسے آ گیا؟ آپ سنیں، بڑے بڑے اکابرین علماء اہل سنت، خصوصاً ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے، کہ کلپ بھی موجود ہیں، سنے ہوں گے اس موضوع پر آپ نے، کہ وہ بھرپور دفاع کرتے ہیں کہ یہ بہترین دین کا حکم تھا۔ روشن فکر کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس کو اسلام کو اجازت نہیں دینی چاہیے تھی، عورت کی توہین ہے اس میں کہ بغیر نکاح کے آپ اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کریں۔ لیکن وہ اس کے دفاع میں، چونکہ حکم قرآن ہے، جب حکم قرآن ہے تو مومن مجبور ہے اس کا دفاع کرنے پر۔ اگر بغیر نکاح کے کنیز کے ساتھ آپ جنسی تعلق قائم کر سکتے ہو، چونکہ قرآن نے اجازت دی ہے، تو پھر کس کو حق ہے اس پر اعتراض کرے؟ وہ اعتراض کرنے والا ہوگا کون؟ کم از کم مسلمانوں کی نگاہ میں وہ کون ہوگا جو قرآن کریم کے کسی حکم کو جھٹلائے اور یہ کہے کہ میں اسے نہیں مانتا یا یہ غلط ہے؟ یہ تو ظاہر ہے دین اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو دین اسلام نے یہ تین رابطے یا تین تعلق رکھے ہیں، نکاح دائمی، نکاح موقت اور بغیر نکاح، تینوں طرح سے یہ جائز شرعی طریقے ہیں۔ لیکن بغیر نکاح کے تعلق وہاں ہے جہاں وہ آپ کی ملکیت ہو، مل کے یمین ہو، آپ نے وہ کنیز خریدی ہو مرد نے، یا مرد کو وراثت میں ملی ہو، یا مرد کو جنگ میں کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ جنگ میں وہ ہاتھ لگی ہو، تو اس صورت میں بغیر نکاح کے آپ اس کے ساتھ تعلق قائم کر سکتے ہیں۔ تو بغیر نکاح والا قبول ہے، لیکن موقت نکاح والا قبول نہیں ہے، اور اس کے لیے عجیب عجیب تعبیریں فرقہ وارانہ تعصب کی وجہ سے کرتے ہیں۔ دراصل یہ عقد موقت، جس کو فقہ میں اور اس فرقہ وارانہ بحث میں متعہ کہا جاتا ہے، قرآنی اصطلاح میں متعہ آسودگی ہے انسانی زندگی کی ہر شعبے کے لیے، لیکن خصوصاً نکاح میں بھی قرآن کریم نے اس کو، استمتاع کو مد نظر رکھا ہے کہ میاں بیوی دائمی نکاح والے ہیں تو بھی متعہ ان کی زندگی کا تقاضا ہے، وہ ضرورت ہے اور حق ہے۔ یعنی مرد کا حق ہے کہ عورت سے تمتع حاصل کرے، اور عورت کا حق ہے کہ مرد سے تمتع حاصل کرے۔ یہ متعہ ان کے لیے جائز قرار دیا گیا ہے، بلکہ لازم قرار دیا گیا ہے، دائمی عقد جن کا ہوا ہے، چونکہ نکاح ہوا ہی اسی آسودگی کی خاطر ہے، اس کے لیے ہے، تو یہ آسودگی ان کا قرآنی حق ہے۔ موقت عقد رکھا ہے ان صورتوں میں کہ جب انسان دائمی عقد نہیں کر سکتا، جیسے سفر میں ہے، جہاد میں ہے، اضطرار میں ہے، یا مالی طور پر وہ پورے حقوق ادا نہیں کر سکتا، لیکن یہ ضرورت ہے اس کی، اس کے لیے موقت عقد رکھا ہے۔ اور متعہ سب میں ہے، تمام انواع عقد میں ہے، اور خصوصاً مل کے یمین میں بغیر نکاح کے تمتع کر سکتے ہیں آپ وہاں پر۔ خب یہ قرآنی مبنا ہے، قرآنی دین ہے، قرآنی نظریہ ہے انسان کی جنسی زندگی کو نظم دینے کے لیے۔ لیکن جس طرح نکاح دائمی سے لوگ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں، کتنی عورتیں ہیں جنہوں کا کاروبار ہے، بزنس ہے یہ، کہ نکاح کرتی ہیں دائمی نکاح، حق مار دبا کے لکھواتی ہیں اور پھر اس کے بعد چند دن کے بعد حق مار وصول کر کے طلاق لے لیتی ہیں اور پھر نیا نکاح جا کے، یا عدت گزار کے، یا عدت گزارے بغیر نیا نکاح کر لیتی ہیں۔ ریکارڈ ہولڈر پاکستان میں بہت ساری عورتیں ہیں جنہوں نے 50 نکاح دائمی کیے ہیں، نکاح کیا ہے، پھر ابھی بھی خبروں میں چلتا رہتا ہے بعضوں کے داستان، اور بعض مومنین بھی ممکن ہے ایسی عورتوں کے حصار میں آئے ہوں کہ ان کے قریب ہوئی ہیں، ان کے وارے نیارے گئی ہیں اور پھر انہیں پھنسا کے نکاح دائمی کر کے حق مار وصول کر کے پھر طلاق دے دی جا کے کورٹ سے یا کسی جگہ سے، تو اس سے غلط فائدہ تو اٹھایا جا رہا ہے اور اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بھی جو شرعی صورت ہے اس سے ناجائز فائدہ اٹھا سکتے ہیں، عقد موقت سے بھی ناجائز فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو اگر کسی چیز سے ناجائز فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے تو وہ شرعاً ممنوع نہیں ہو جاتی، حرام نہیں ہو جاتی۔ بہت ساری چیزیں جیسے مسجدوں سے ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، توہین مذہب قانون سے ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، قوانین سے ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، آئین سے ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، وہ بہت ساری چیزیں ہیں جن سے ناجائز فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ تو وہ ناجائز فائدہ اٹھانا پابندی ہونی چاہیے، نہ کہ اس شرعی حکم پر یا اس سولوشن پر۔ یہ ایک رائے حل ہے مومنین کے لیے اور عورت مرد کے لیے، پاکیزگی بچانے کے لیے رائے حل رکھا گیا ہے۔ اور ایک چیز جس پر کسی فرقے کو کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ عقد دائمی کے بغیر، نکاح کے، نکاح موقت کے بغیر ناجائز تعلقات، دوستی، فرینڈ شپ، اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تمام فرقے شیعہ سنی اس قسم پر راضی ہیں کہ یہ ٹھیک کام ہے، یہ جوانوں کی ضرورت ہے، یہ آج کی نسل کی ضرورت ہے، یہ بچے ہیں، یہ کرتے رہتے ہیں، اس پر تمام اجماع ہے۔ کسی مفتی کو اس پر اعتراض نہیں ہے، کسی مولانا کو اس پر اعتراض نہیں ہے، کسی عام بندے کو اس پر اعتراض نہیں ہے، کسی ذاکر خطیب کو اس پر اعتراض نہیں ہے۔ یہ پاکستان میں سب سے جائز کام ہے عوام کے نزدیک، عوامی لحاظ سے، یہ مولویوں کے نزدیک۔ لیکن وہ جو اللہ نے مقرر فرمایا ہے اس پر اعتراض ہے انہیں کہ یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیسے ہونا چاہیے؟ ناجائز ہونا چاہیے، یعنی مل کے یمین بھی نہیں ہے، نکاح موقت بھی نہیں ہے، نکاح دائمی بھی نہیں ہے، لیکن آپ ویسے اپنے اڑوس پڑوس کی عورتوں سے جتنا ناجائز تعلقات قائم کر سکتے ہو کرو آپ، اور یہ چیز میسر ہے اور عام ہے، اس وقت عام ہے، بہت اتنی عام ہے۔ اب جیسا میں نے کہا کہ یہ لذت حرام موبائل، جن کے پاس ٹچ سسٹم موبائل ہے، سمارٹ موبائل ہے، جس میں کال کرنے کی کم سہولتیں سگنل نہیں آتے، اکثر سمارٹ فون والے جب فون کال آتی ہے سگنل نہیں آ رہے، ہیلو آواز نہیں آ رہی، لیکن تصویر بڑی خوبصورت آتی ہے، اس میں کال نہیں آتی، سگنل نہیں جاتا، ویڈیو بہت اچھی آتی ہے اور تصویر بڑی اچھی آتی ہے، فلم بڑی اچھی آتی ہے اس میں، اور اسی لیے انہوں نے یہ فنکشن اس میں زیادہ رکھے ہیں سمارٹ فون کے اندر، تاکہ جو انسان کو نکاح سے تمتع حاصل کرنا ہے وہ سمارٹ فون سے حاصل کر لیں۔ اب ظاہر ہے اس کی کمپنیاں ہیں مختلف ہیں، آئی فون ہے اور سامسنگ ہے اور کیا کیا بلا ہیں، اور پھر ہر ایک کی پوچھتے ہیں ریزولیشن کتنی ہے، تصویر کیسے نظر آتی ہے۔ مثلا کال جو ہے وہ چائنا فون میں بھی اچھی وصول ہو جاتی ہے، لیکن چائنا فون میں تصویر اچھی نہیں آتی، لہذا مہنگا اور اچھا فون چاہیے مومن کو، تاکہ جس میں یہ تصاویر اس کے پاس بڑی زیبا اور کھلی تصاویر ہوں۔ یہ کام جائز ہے، موبائل پہ فساد فاشا جائز ہے، سڑکوں پہ فساد فاشا جائز ہے، اور لاہور اس وقت، یہ بات اخبار کے حوالے سے میں ذکر کر رہا ہوں، جو ایک انڈسٹری، شو بیز انڈسٹری، جو فلمی انڈسٹری، ڈرامہ انڈسٹری ہے، ایکٹر و ایکٹریس کا کام ہے، یہ ان کے حوالے دے رہا ہوں کہ پاکستان کے ایکٹر و ایکٹریس کا اس بات پر اجماع ہے کہ لاہور جنسی لحاظ سے فساد کا مرکز ہے، اور لاہور کے بہت سارے علاقے، بڑے علاقے، جہاں اب تو ہر علاقے میں یہ سہولت میسر ہو گئی ہے، بلکہ یہی جیل روڈ جو ادھر ڈیفینس روڈ کو لگتا ہے, کچا جیل روڈ جس کو کہتے ہیں, یہ اس وقت انہی بدنام ترین سڑکوں میں سے یہ ہے. اور کئی لوگوں نے بتایا کہ یہاں یہ دھندے عروج پر ہیں, اور کئی دفعہ ہمیں کسی رات کے سفر میں دیر سے واپس آیا, ہم اس سڑک سے گزرے تو وہ دیکھا ہم نے وہ مناظر وہاں, اس وقت بھی عورتیں کھڑی ہوئی ہیں وہاں دکانوں کے سامنے اور رونق لگی ہوئی ہے, آ جا رہے ہیں لوگ بٹھا کے, موٹر سائیکل پہ کوئی بٹھا کے لے جا رہا ہے, کوئی گاڑی پہ بٹھا کے لے, یہ جائز ہے, یہ سب کو پتہ ہے, مفتیوں کو پتہ ہے, بڑی بڑی مسجدیں اس روڈ کے اوپر ہیں, ان کے آئمہ کو پتہ ہے کہ یہ دھندا ہوتا ہے. کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر گھروں کے اندر باقاعدہ ابھی ایک دو چھاپے پڑے ہیں اور پکڑے گئے ہیں, وہاں پر لوگ, وہاں عورتیں مرد سارے اکٹھے ہیں, شراب بھی پیتے ہیں اور یہ عمل زنا بھی مرتکب ہوتے ہیں. تو اس طرح سے اپنی لذت اٹھا لیتے ہیں حرام کے طریقے سے, اعتراض کوئی بھی نہیں کرتا. خوب انہی کاموں سے بچنے کے لیے قرآن کریم نے آپ کو طریقے بتائے ہیں کہ نکاح ضرورت ہے اور جنسی تسکین نکاح سے ہی حاصل ہوتی ہے, تو نکاح کریں. آپ نکاح کے کیٹیگریز بنا دی ہیں, اور اگر وہ فل پیکیج والا نکاح نہیں مقدور آپ کے لیے تو یہ ہاف پیکیج والا نکاح کر لیں آپ, جس کو اس انڈین کے بقول ایکسپائری ڈیٹ والی شادی, چاہیں تو رینیو کرتے جائیں چاہیں تو ختم کر دیں اس کو, لیکن وہ بھی کھیل کے لیے یا لذت کے لیے یا محض ایک جنسی ہوس بازی کا ذریعہ نہیں ہے, بلکہ جنسی گناہ سے روکنے کا ذریعہ ہے, نہ کہ جنسی ہوس بازی کا. ممکن ہے کوئی اس کو ذریعہ بنا لے ہوس بازی کا, لیکن مقصد اس کا قرآن کریم نے ذکر کیا ہے تاکہ مومن معاشرہ پاکیزہ ہو اور اس کے اندر اس طرح کا ارتکاب نہ موبائل کے ذریعے گناہ ہو, نہ سڑکوں پر گناہ ہو, نہ گھروں میں گناہ ہو, اور نہ ہی کالجوں یونیورسٹیوں میں یہ گناہ ہو. یہ فرینڈ شپ سے روکنے کے لیے قرآن نے ان کے لیے یہ شادی کا یا نکاح کا آپشن رکھا ہے. تو فرینڈ شپ سے تو بہتر ہے پھر بھی, یا جیگر جو مفاسد ہیں ان سے تو بہتر ہے یہ کام کرنا, یہ لذت, دوسروں کی عورتوں سے لذت اٹھانا, اس سے تو بہتر ہے کہ آپ نکاح کریں. ممکن ہے دائمی نکاح کے ساتھ ضرورت تعدد ازدواج کی جو ضرورت ہے, تعدد ازدواج, ایک سے زیادہ شادیاں, خوب ایک سے زیادہ شادیاں کی ہوئی ہیں, کئی لوگ ہیں انہوں نے کی ہوئی ہیں, چھپ کے کی ہوئی ہیں, کچھ نے کھل کے کی ہوئی ہیں, ایک سے زیادہ شادیاں. اگر ضرورت ہے, یہ نہیں کہ چونکہ ایک عورت آ گئی ہے جال میں تو اب مجھے کر لینی چاہیے اس سے شادی, کوئی پھنس گئی ہے, نہ, اگر ضرورت ہے آپ کی شادی, اگر ایک ازدواج سے مرد نہیں مطمئن ہے تو دوسری شادی کر سکتا ہے, تیسری کر سکتا ہے, چار تک اجازت ہے, لیکن اس کی بہت سخت شرائطیں تعدد ازدواج کی. ان شرائط کو ایرانی قوم بہت اچھے طریقے سے بیان کرتے ہیں, ایرانی ماحول میں, تہذیب میں, فارسی میں دوسری شادی تیسری شادی کی شرائط کو آسان لفظوں میں, یا کہیں لوری زبان میں, وہ اس کو بیان کرتے ہیں کہ دوسری شادی کے لیے مرد کے اندر کتنی شرائط ہونی چاہیے. تو وہ کہتے ہیں بیسک شرطیں دو ہیں مرد کے اندر, ایک یہ ہے کہ اس کے اندر شیر کا جگر ہونا چاہیے دوسری شادی کے لیے, اور دوسری شرط یہ ہے کہ گدے کی کھوپڑی ہونی چاہیے اس کی, کہ گدے کی کھوپڑی اور شیر کا جگر ہو تو دوسری شادی کرے. تو ہم نے کسی ایرانی بزرگ سے ایسے مذاق میں کہا تھا کسی مولانا کے بارے میں کہ یہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں, تو انہوں نے کہا ایک شرط تو پائی جاتی ہے ان میں, دوسری نہیں ہے. تو میں نے کہا وہ جو پائی جاتی ہے کیا ہے, جو نہیں پائی جاتی, کہا کہ شیر کا جگر نہیں ہے ان کا, دوسری شرط پائی جاتی ہے ان میں. تو واقعاً یہ ہے کہ اگر انسان دوسری شادی کرتا ہے تو اس کی سخت شرائطیں, بہت سخت شرائطیں, یہ تو مذاق میں کہا, سخت شرائط یہ کہ اس کو عدل قائم کرنا ہوگا آپ کو, جو ناممکن ہے وہ عدل, یعنی آپ کو دونوں بیویوں کے لیے مساوی ٹائم میں مسکرانا ہوگا, ایک کے لیے 5 منٹ مسکرائے اور دوسری کے لیے بھی اتنا ٹائم مسکرانا ہوگا. اگر ایک یوں نہیں ہے کہ ایک کے لیے 7 منٹ ایک کے لیے 5 منٹ, عادل نہیں رہو گے آپ, عدالت سے خارج. جو پروٹوکول اس کا ہے, پیکج اس کا ہے, وہی اس کا ہو, جس لہجے میں اس کو خطاب کرتے اسی لہجے میں اس کو, جتنا ٹائم اس کے لیے, جتنے وسائل اس کے اتنے اس کے, بالکل تول کے اور ڈیجیٹل ترازو پہ تول کے, نہ کہ بھاٹ والے منڈی والے پہ. ڈیجیٹل پر بالکل جہاں پر ایک ایک گرام کا حساب ہوتا ہے، وقت تقسیم کرنا ہوگا آپ کو ہر چیز، مثلا فون کال ایک کو کیے دوسری کو بھی کرنا ہوگی آپ کو، ایک کو میسج کیا ہے تو دوسری کو بھی میسج کرنا ہوگا آپ کو، ایک کو گفٹ دیا ہے دوسری کو بھی گفٹ دینا ہوگا، ایک کے سسرال میں جا کے آپ نے کوئی کام کیا دوسری کے سسرال میں بھی جا کے وہی کام کرنا ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ خر کی کھوپڑی ہو تو یہ کام کر سکتا ہے آدمی، ورنہ کیسے کرے گا، کوئی نہیں کر سکتا۔ تو وہ ایک شادی ہی اگر شرائط کے تحت ہو تو ضرورت پوری ہو سکتی ہے برف، لیکن پھر بھی شریعت مقدسہ نے یہ گنجائش رکھی ہے کہ مرد آگے چار شادیاں تک جا سکتا ہے، لیکن وہ چار شادیوں کا شرائط پوری کرنا ہر مرد کے بس میں نہیں ہے، یہ ناممکن ہے۔ بہرکیف یہ بس اس سے زیادہ بھی ہے، لیکن ہم چاہیں گے یہیں پر اکتفا کرتے ہیں کہ قرآن کریم نے جنسی بے راہ روی سے بچانے کے لیے تقویٰ کو سپر کے طور پر حفاظتی تدبیر کی ہے، اور تقویٰ کے ذیل میں عفت اور نکاح کو لحاظ کیا ہے کہ انسان نکاح کے ذریعے اپنے آپ کو محفوظ بنائے اور اس بیماری میں مبتلا نہ ہو جس میں قوم لوط مبتلا ہوئی تھی اور قوم مسلمان اور آج کی ساری نسل مبتلا ہو گئی ہے اور ہو رہی ہے۔ پاکستان میں قوم لوط کا عمل اعداد و شمار اکثر اوقات نشر ہوتے رہتے ہیں، خوفناک حد تک زیادہ ہیں۔ یہ قوم لوط کا عمل یعنی ہم جنس بازی، جبری ہم جنس بازی یا اختیاری اور رضایت کی ہم جنس بازی پاکستان میں قدیم سے ہے، اور حتیٰ دینی مدرسے اس سے محفوظ نہیں ہیں۔ آئے دن آپ کو خبروں میں یہ تلخی سننا پڑتی ہے، دیکھنا پڑتی ہے شرمندگی، کہ دینی مدرسوں کے اندر علماء، مفتی، مدرس، وہ بھی یہ حرکت کرتے ہیں، ہم جنس بازی کرتے ہیں۔ اور اس سے بچنے کا طریقہ قرآن نے بتایا ہے، اور خطرہ بہت زیادہ ہے، اتنا خطرہ ہے کہ مدرسے کا عالم بھی نہیں بچ پا رہا اس سے۔ تو اسی سے اندازہ کر لینا چاہیے ہمیں کہ قرآن کریم نے کیوں اتنی شدید اہتمام کیا ہے اور اس کے لیے نظم بیان کیا ہے۔ جب ہم دینی اداروں کے اندر بھی دیکھتے ہیں یہ حرکت ہو رہی ہے اور یہ ظلم کرتے ہیں بعض لوگ مجرمین، یا لاہور شہر کے بڑے بڑے اداروں کے اندر یہ کام ہوتا ہے، اور اس کے اثرات عالمی سطح پر بھی پڑتے ہیں، ملکی سطح پر بھی پڑتے ہیں۔ یہی مجرمین، چونکہ یہ عام ہے، مثلا جیسے ابھی اہل سنت کو متعہ پہ اعتراض ہے، ہم جنس بازی پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، مدرسے میں ہو تو شاید ثواب بھی ہوتا ہے چونکہ اس کو روکنے کے لیے کوئی اقدام نہیں کرتے۔ یہی ملا اس کا سارے اس کے دفاع میں آ جاتے ہیں، پورا مدرسہ اس کے دفاع میں آ جاتا ہے، پورا سسٹم اس کے دفاع میں آ جاتا ہے۔ مثلا دیوبندی اگر ملا نے یہ کام کیا ہے، دیوبند مذہب سارا اس کے دفاع میں آ جاتا ہے، بریلوی نے کیا ہے پورے بریلوی مسلک اس کے مقابلے میں آ جاتا ہے۔ اور شیعوں نے بھی دیکھا دیکھی ایک دو شہروں میں، تلخ سنا ہے ہم نے کہ وہاں بھی یہ حرکت ہوئی ہے، اور وہاں بھی ان کا اپنا بورڈ ان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے اور بالکل دفاع کرتے ہیں، پھر معاملہ رفع دفع کر کے متاثرہ فریق کے ساتھ سلو کر کے۔ ہم جنس بازی کی سلو نہیں ہو سکتی، یہ حق خدا ہے، اس کی سیدھی سزا موت ہے، لواط کی سزا موت ہے۔ لیکن اس کو معاملے کو رفع دفع کر کے وہ دوبارہ سٹیج پہ آ جاتا ہے، دوبارہ مسجد میں، دوبارہ مدرسے میں پڑھانا شروع کر دیتا ہے پھر۔ یعنی اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، بس یہ متعہ نہیں ہونا چاہیے، چونکہ شیعہ کے ہاں اس کو جائز سمجھا جاتا ہے، اس لیے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ باقی ہر چیز، مجرے ہوں، ڈانس ہوں، رقص ہوں، زنا ہو، ناجائز تعلقات ہو، فرینڈ شپ ہو، ہم جنس بازی ہو، اس پہ کوئی فتویٰ نہیں ہے، اس پہ کوئی مناظرہ بھی نہیں ہے، صرف عقد موقت پہ سوئی اٹک گئی ہے آ کے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ خب آپ یہ ناروا چیزیں جو اور روز بروز پھیل رہی ہیں، آلودگی بڑھ رہی ہے، تعلیمی ادارے مبتلا ہو رہے ہیں، یہ اگر دینی مدرسوں کی حالت ہے تو آپ دیکھیں اسلام آباد یونیورسٹی میں ہم جنس بازی، وہ گینگ ہم جنس بازی، یعنی پورے گروپ نے ایک بچے کے ساتھ ہم جنس بازی کی اور وہ زہرن مر بھی گیا، مری کیڈٹ کالج میں۔ یہ وہ جو مجھے یاد ہیں ابھی اخباروں میں سرخیاں بنی ہیں، یہ وہ باولپور یونیورسٹی میں، اس طرح یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن وہ تو یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا حق ہے، دینی مدرسے میں جب وہ اس کو زیادہ اچھالتے ہیں، بارکیف جہاں بھی ہو یہ ناروا عمل ہے، ناجائز عمل ہے، اور ہم جنس بازی کے بجائے اور خود لذتی کے بجائے نکاح کرو آپ، جو قرآن نے رکھا ہے تقوی کا ذریعہ نکاح ہے، نکاح حفاظتی بندوبست ہے انسان کے لیے، عورت اور مرد کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو، مومنین کو، مومنات کو، جوانوں کو، بچوں کو، بچیوں کو پروردگار اس فساد جنسی سے محفوظ فرمائے خداوند تعالیٰ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو لباس عفت و تقوی اختیار کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار ان تمام جوانوں کو ہر فساد شر اور بلیا سے محفوظ فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور خداوند تبارک و تعالیٰ ان والدین کو بچوں کے لیے نکاح کی تسہیل کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار اس امت کو، اس معاشرے کو جوانوں کے نکاح کے لیے تسہیل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام و فاطمۃ الزہرا سیدات نساء العالمین والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ و سبطی الرحمہ و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ ابن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن القائم المنتظر المہدی حجج اللہ علی عباده و امناؤه فی بلاده واللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین۔ عباد اللہ، اوصیکم و نفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں و تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق بسر کریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں، تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں۔ تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حفاظتی تدبیر ہے انسانی زندگی کو محفوظ بنانے کے لیے، خطرات سے، ہلاکات سے، بلیات سے، فتن سے، آشوب سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کے لیے جو منابع اور وسائط مقرر فرمائی ہیں، آسمانی کتابیں، انبیاء کرام علیہ السلام، ائمہ ہدا علیہ السلام، اور بالخصوص امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، شخصیت، سیرت اور حکمت تقوی کا سب سے اعلیٰ نمونہ ہے۔ امیر المومنین حکمت 117 میں فرماتے ہیں، حلق فی الرجلان محب غال و مبغض قال، میرے بارے میں، میرے متعلق دو قسم کے لوگ ہلاک ہیں، ایک محبت رکھنے والے غالی اور دوسرے نفرت رکھنے والے قالی، بغض رکھنے والے دشمن ہیں۔ اور یہ جو غالی کا امیر المومنین نے ذکر کیا ہے کہ محبت رکھتے ہیں لیکن ہلاک ہوں گے، یہ محبت ہی ان کو ہلاک کر دے گی، چونکہ محبت میں غلو کرتے ہیں، غالی ہیں، یہ افراط کرتے ہیں۔ یہ خطرہ امیر المومنین نے ظاہر کیا، اور امیر المومنین کے زمانے میں ہی یہ خطرہ بہت نمایاں ہوا، بڑھ گیا، اور امیر المومنین نے اس کو کنٹرول کیا اور سخت سزائیں دیں اپنے دور کے غالیوں کو. اور ائمہ اطہار جو بعد میں تشریف لائے ان کے دور میں یہ خطرہ مزید بڑھتا گیا. چونکہ تفریق مسلمانوں کے اندر دو گروہ بن چکے تھے, ایک شیعہ علی اور دوسرے شیعہ عثمان, کہ پہلے بھی میں نے اشارہ کیا تاریخی لحاظ سے شیعہ کی اصطلاح اس دور سے شروع ہوئی, جو رائج ہوئی, عام ہو گئی, عام لوگوں نے شیعہ کا لفظ استعمال کرنا شروع کیا. اس سے پہلے شیعہ کا لفظ استعمال نہیں ہوتا تھا, یعنی امیر المومنین کے پیروکاروں کو شیعہ نہیں کہا جاتا تھا, علوی کہا جاتا تھا انہیں, یا محب علی کہا جاتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر اصطلاح شیعہ رائج ہوئی, انتا یا علی انتا و شیعہ تو کا. لیکن یہ حدیث باعث نہیں بنی کہ امیر المومنین کے پیروکاروں کو شیعہ کہا جانے لگا ہو, نہیں کہتے تھے. قرآن کریم میں بھی شیعہ تھا ابراہیم ہے, کہ اس وقت قرآنی اصطلاح سے بھی رواج نہیں بنا. یہ رواج بنا خلیفہ سوم کے قتل کے بعد, کہ خلیفہ سوم جب قتل ہوئے تو امیر المومنین خلیفہ بنے, اور اس وقت لوگ دو حصوں میں بٹ گئے, امیر المومنین کے طرفداری کرنے والے اور خلیفہ کے طرفداری کرنے والے. خلیفہ کے طرفداری میں بنو امیہ نے شام سے تحریک چلانا شروع کی اور امیر المومنین کی مخالفت میں, اور یہاں سے یہ دو عام لوگوں نے گلی کوچے میں پھر شیعہ کا لفظ استعمال کرنا شروع کیا. پوچھتے تھے کس کے شیعہ ہو, مثلاً کہتے تھے یہ مسلمان ہے, یہ فلاں علاقے سے آیا ہے. کوفہ کا آدمی مدینہ, مدینہ کا کوفہ, بصرہ, کہیں بھی جاتا تو سب سے پہلے اس سے مذہب پوچھتے تھے کہ شیعہ تو من کس مذہب کے ہو, کس کے شیعہ ہو, علی کے شیعہ ہو یا خلیفہ کے, خلیفہ سوم کے شیعہ ہو. اور یہاں سے پھر آگے یہ لفظ استعمال ہوتا ہوتا پھر شیعہ کے لیے مختص ہو گیا, امیر المومنین علیہ السلام کے لیے, کے پیروکاروں کے لیے. اور شیعہ کے اندر یہیں سے غلو کا شروع ہو گیا, آغاز شیعوں کے اندر طبقہ پیدا ہو گیا, اور سنیوں کے اندر بغض, یعنی خلفاء کے جو طرفدار تھے بنو امیہ نے اہل البیت کا بغض ترویج کرنا شروع کیا, اور بعض طبقات نے غلو تبلیغ کرنا شروع کیا, محبت افراطی کا عمل شروع کیا. یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہے. جتنا بنو امیہ کی طرف سے بغض ابھارا جاتا تھا اس سے زیادہ غالی غلو کرتے تھے, اور جتنا غالی غلو کرتے تھے اس سے زیادہ بنو امیہ جواب دیتے تھے. ایک طرح کا تقابل کے ساتھ یہ کام, بغض اور غلو, دو تحریکیں شروع ہو گئیں, کاؤنٹر کرتے تھے گویا ایک دوسرے کو, کہ بنو امیہ اور ان کے طرفدار جتنا مقام گھٹاتے تھے اہل البیت کا, یہ غالی ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اتنا اور بڑھاتے تھے اور مقام الوہیت تک لے جاتے تھے. اور یہ جب شروع ہوا پھر آگے بڑھتا ہی گیا, یہ سلسلہ رکا نہیں. روکنے والے فقط آئمہ تھے اور باقی اس کو بڑھاوا دینے والے زیادہ تھے, حکومتوں نے اس کو زیادہ بڑھایا شیعہ کو خصوصاً کمزور کرنے کے لیے, چونکہ دونوں تحریکوں کا نتیجہ ایک تھا. بغض اہل البیت کی تحریک جو بنو امیہ نے شروع کی, اس کا نتیجہ بھی اہل البیت کا مقام گھٹانا اور شیعہ کو کمزور کرنا تھا, اور غلو کی تحریک کا بھی مقصد یہی تھا کہ اس سے شیعہ کمزور ہوں گے, اور ہوئے کمزور اور شدید کمزور ہوئے. اس لیے حکومتیں جو اہل البیت کے عموماً خلاف ہوتی تھیں, وہ حکومتیں بھی غلو کو بھی پرچار کرتی تھیں اور انہیں آگے موقع دیتی تھیں, اور تاریخ بھر میں یہ کام جاری رہا. اس لیے باقی آئمہ کے دور میں, خصوصاً امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں غلو میں شدت آ گئی, اور اس کے آگے پھر بہت شدت والا ہی زمانہ رہا. امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں بہت اوج پہ غلو پہنچ گیا, اور بڑے نامور غالی پیدا ہوئے جنہوں نے آئمہ کے مقابلے میں مسلک بنائے, اور جو آئمہ غلو کی مذمت کرتے تھے جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام, امام رضا علیہ السلام, ان کے مقابلے میں انہوں نے مذہب آئمہ کے مقابلے میں کھڑا کیا اور آئمہ کے خلاف انہوں نے پروپوگنڈا شروع کیا، جن میں سب سے معروف شخص ابو الخطاب ہے، محمد ابن مقلاس، محمد ابن مقلاس کنیا کے نام سے جانا جاتا ہے، ابو الخطاب۔ اس نے شدید ترین غلو شروع کیا اور آئمہ کے بارے میں، خصوصاً امام صادق علیہ السلام کے بارے میں اس نے غلو کی انتہا کی اور انہیں الوہیت کا درجہ دے دیا اور خود پیغمبری کا دعویٰ کر دیا کہ امام صادق نعوذ باللہ اللہ ہیں، الہ ہیں، اور میں ان کا پیغمبر ہوں۔ اور پھر کہا کہ مجھ پر امام صادق وحی بھیجتے ہیں، اپنے پیروکاروں کو اس نے کہا کہ مجھ پر وحی آتی ہے اور یہ بھیجتے ہیں مجھ پر وحی، اور پھر اپنی کرامتیں ذکر کرتا تھا، جس کا ذکر چند روایات میں آپ کی خدمت میں ذکر کیا ہے۔ اپنے لیے کرامات یہ شخص گھڑتا تھا، اور امام صادق علیہ السلام نے کئی روایات میں اس پر لعنت کی ہے، خصوصاً روایت 23 بہار میں ہے، جس میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، راوی کا نام عمران ہے، یہ روایت کرتا ہے، سمعت ابا عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سنا، یقول لعن اللہ ابا الخطاب، ابو الخطاب پر اللہ کی لعنت ہو، یہ محمد ابن مقلاس ابو الخطاب پر اللہ کی لعنت ہو، ولعن اللہ من قتل معاہ، اور جو اس کے ساتھ ساتھی تھے، اس کے ضاربن 70 کے قریب ساتھی تھے اس کے، جو کوفہ میں مارے گئے، اور امام نے فرمایا کہ جو اس کے ساتھ تھے اس جنگ میں مارے گئے مقتول، ان پر بھی اللہ کی لعنت ہو، ولعن اللہ من بقی منہم، اور جو زندہ بچ گئے ہیں اس گروہ کے افراد، ان پر بھی اللہ کی لعنت ہو، ولعن اللہ من دخل قلبہ رحمۃ لہم، اور خداوند تعالیٰ اس شخص پر بھی لعنت کرے جس کے دل میں ذرا برابر ہمدردی غالیوں کے لیے پیدا ہوتی ہے، ذرا برابر ہمدردی، رحمت، نرمی غالیوں کے لیے تھوڑی سی بھی ہمدردی پیدا ہوتی ہے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اس پر بھی لعنت کرے۔ اور پھر اگلی روایت میں ہے، حنان ابن سدیر نے ابی عبداللہ علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ روایت نقل کی ہے، کن تو جالسن اندہ ابی عبداللہ و میسر اندہ، میں امام صادق علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور میسر بھی وہاں تھا، میسر شخص کا نام ہے، ونحن فی سنت سمان و سلاسین و میا، اور یہ 138 ہجری کی بات ہے، یہ 138 ہجری کی بات ہے، تاریخ بھی راوی نے لکھی ہے کب یہ اتفاق رونما ہوا، 138 ہجری میں، یعنی دوسری صدی کے اس وسط میں یہ اتفاق رونما ہوا، فقال له میسر بیاء الزتی، میسر نے کہا کہ میسر جو بیاء الزتی تھا، اس نے کہا امام صادق علیہ السلام سے، جوئل تو فداق عجب تو لقوم قد یاتون معانا الی ھذا الموضع فانقطعت آثارهم وفنیت آجالهم، اس نے امام صادق علیہ السلام سے کہا کہ مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے اس قوم پر جو یہاں تک ہمارے ساتھ آئے اور یہاں سے اپنا راستہ الگ کر لیا اور وہ سارے ختم ہو گئے، مار دیے گئے۔ قال ومن ہم، امام جعفر صادق علیہ السلام نے پوچھا وہ کون لوگ تھے جو تمہارے ساتھ آئے اور پھر علیحدہ ہو گئے، ثم قال، تو اس نے کہا کہ ابو الخطاب و اصحابہ، قل، تو میں نے جواب دیا کہ ابو الخطاب اور اس کے دوست اور ساتھی اور گروہ، وکانا متکئا فجلسا، امام علیہ السلام تکیے کا سہارا لے کے بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دم امام سیدھے ہو گئے، بیٹھ گئے، فجلسا، اور بیٹھ کر، فرفع اصبعہ الی السماء، ایسے انگلی اپنی آسمان کی طرف امام علیہ السلام نے بلند کی اور فرمایا، ثم قال علی ابی الخطاب لعنت اللہ، ابو الخطاب محمد ابن مقلاس ابو الخطاب پر اللہ کی لعنت ہو، والملائکہ ملائکہ کی لعنت ہو، والناس اجمعین اور تمام انسانیت کی، تمام انسانوں کی لعنت اس پر ہو، فَأَشْهَدُ بِاللَّهِ أَنَّهُ كَافِرٌ فَاسِقٌ مُشْرِكٌ، میں اللہ کو گواہ قرار دے کر، یہ تھا کون؟ یہ کہتا تھا کہ امام جعفر صادق امام نہیں بلکہ خدا ہیں، رب ہیں، اللہ ہیں، نعوذ باللہ، امام کو تعریفیں کر رہا ہے، امام کو اللہ سمجھ رہا ہے، اور امام کی امامت کی نہیں الوہیت کی ترویج کر رہا ہے، امام صادق علیہ السلام کی الوہیت کی ترویج کر کے، اور جو اللہ کے لیے قرآن نے ذکر کیا وہ سارے احکام امام جعفر صادق علیہ السلام کے لیے بیان کر رہا ہے، اور امام فرما رہے ہیں یہ کافر ہے، مشرک ہے، فاسق ہے، میں گواہی دیتا ہوں۔ ثم قال علی ابی الخطاب لعنۃ اللہ والملائکہ والناس اجمعین واشہد باللہ انہ کافر فاسق مشرک وانہ یحشر مع فرعون فی اشد العذاب غدوا واشیا، اور میں اللہ کو گواہ قرار دے کر یہ کہہ رہا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ یہ آخرت میں، قیامت میں فرعون کے ساتھ معشور ہوگا، یہ فرعون ہے اور فرعون کے ساتھ معشور ہوگا، چونکہ فرعون بھی الوہیت کا دعویٰ کرتا تھا، اپنے آپ کو الہ سمجھتا تھا۔ محمد ابن مقلاس ابو الخطاب امام صادق علیہ السلام کو کہتا تھا یہ الہ ہیں، اور کہتا تھا میں ان کا نبی ہوں، پیغمبر ہوں، مبعوث ہوا ہوں۔ ثم قال اما واللہ انی لانفس علی اجساد اسلیت معاہ النار، میں ان جہنمیوں کے مرنے پر، چونکہ قتل ہو گئے تھے کوفہ میں، یہ عباسی ایک کمانڈر کے ہاتھوں مار دیے گئے تھے وہاں کوفہ میں، تو امام نے فرمایا کہ میں بہت خوشحال ہوں، میں بہت خوش ہوں کہ ان کے ساتھی واصل جہنم ہوئے ہیں، نار میں پہنچے ہیں، اور یہ فتنہ ختم ہوا ہے یا کمزور ہوا ہے، اس پر میں خوشحال ہوں۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اسی طرح روایت دیگر میں امام علیہ السلام سے مروی ہے، روایت 25 ہے، اس میں رجال کشی معروف شخصیت ہیں جنہوں نے علم رجال کے قوانین اور مبانی لکھے ہیں اور راویوں کی توثیق کی ہے، ان میں جو راوی ان کے نزدیک غالی تھے سب سے زیادہ، مرحوم کشی نے ہی ان کو کیا، باقیوں نے پردہ ڈالا ہوا تھا، ابھی بھی جو کام کرتے ہیں، آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں کہ جتنے بھی غالی ہیں، ذاکر، خطیب، غلو کرتے ہیں، علماء ان کے اوپر پردہ، ان کا دفاع کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی ان کے لیے، اس کی یہ عقیدت ہے، یہ فلاں ہے، اس طرح پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی کام پرانے علماء بھی کرتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر غالیوں کو شیعوں سے الگ کیا تو شیعہ کمزور ہو جائیں گے، تھوڑے ہو جائیں گے، اقلیت میں ہو جائیں گے، غالیوں کی وجہ سے تعداد زیادہ ہے ہماری، جو آج کا بھی نظریہ ہے کہ گندم اور گھن کی وجہ سے بوری بھری ہوئی ہے، اگر گھن نکال دیا تو گندم آدھی ہو جائے گی اور شیعہ کم ہو جائیں گے، غالیوں کو کم کریں تو شیعہ بچ جائیں گے، کم بے شک ہو جائیں لیکن اگر غالی شیعوں میں رہے تشیع ختم ہو جائے گا۔ آئمہ نے اس وجہ سے ان کے خلاف سخت مقابلہ کیا ہے کہ گن گندم کو کھا جاتا ہے، پھر صرف غلوب رہ جائے گا، پھر صرف علی اللہ والے رہ جائیں گے اور باقی نہیں رہیں گے جو علی کو امام مانتے ہیں، جو اہل البیت کو آئمہ مانتے ہیں، جو اہل البیت کو اللہ کا واسطہ مانتے ہیں، اللہ کے عباد مانتے ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے وہ لوگ، اگر غالیوں کو آپ نے جدا نہ کیا۔ یہ پہلے بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ اہل سنت میں احمدی، مرزائی، یہ سنی تھے، شیعہ تو نہیں تھے، اہل سنت تھے، اور حنفی تھے، ابھی بھی حنفی ہیں، بائیں کہ وہ ان کا جو گرو تھا قادیانی مرزا غلام احمد لعنۃ اللہ علیہ، وہ اپنے آپ کو نبی کہتا تھا، پہلے مہدی، امام مہدی کہتا تھا، پھر نبی، نبوت کا دعویٰ کیا، لیکن فقہ میں امام ابو حنیفہ کا پیروکار ہے، یہ ایسا نبی ہے جو مجتہد کا پیروکار ہے فقہ میں، چونکہ فقہ آتی نہیں تھی اس کو، اس نبی کو فقہ کا علم نہیں تھا. جس طرح علامہ اقبال نے ایک اور قادیانی اسی کا ذکر کیا تھا نا کہ اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا اور غلط قرآن پڑھتا تھا. تو اس پر لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ قرآن غلط پڑھتے ہو. تو اس نے کہا کہ میں نے اعراب کے اسارت سے قرآن کو آزاد کر دیا ہے. یہ قاریوں نے پہلے پابندی لگائی ہوئی تھی کہ زیر کو زیر پڑھنا ہے, زبر کو زبر پڑھنا ہے. تو کہا میں نے یہ پابندی اٹھا دی ہے, مومنوں کو آزادی دے دی ہے, زیر کی جگہ زبر اور زبر کی جگہ زیر پڑھ سکتے ہو آپ. علامہ اقبال نے بھی اس کی نشاندہی کی. خوب یہ ایسا نبی تھا, جھوٹا نبی, جو حنفی امام ابو حنیفہ کی فقہ کا پیروکار تھا. یہ ابھی بھی حنفی ہیں, اس وقت بھی فقہ میں انہی کے فتاوی کو لیتے ہیں. یہ انہوں نے جب یہ دیکھا حنفیوں نے کہ ان کے اندر مرزائیت و قادیانیت پیدا ہو گئی ہے, اور اگر نہ کرتے یہ کام حنفی, یہ کام نہ کرتے, ان کو غیر مسلم ڈکلیئر نہ کرتے تو حنفیت باقی نہیں رہنی تھی, سب قادیانیت میں تبدیل ہو جانا تھا. انہوں نے بچایا, حنفیت کو بچایا ہے, اور اس وجہ سے قادیانیوں کو الگ کیا. تو حنفی اگر آج باقی ہیں تو اس وجہ سے باقی ہیں چونکہ قادیانیوں کو الگ کر دیا. اور شیعہ یہ کام کرتے ہوئے ڈر رہے ہیں کہ غالیوں کو ہم الگ کریں گے, پیچھے کیا بچے گا. پیچھے کچھ بھی نہیں بچے گا اگر غالی آپ نے نہ نکالے اپنی صفوں سے. اور ائمہ اہل البیت کو جھٹلایا اگر آپ نے, جو غالی کو شیعہ سمجھتا ہے, غالی کو مسلمان سمجھتا ہے, وہ امام صادق علیہ السلام کو جھٹلا رہا ہے, امام صادق علیہ السلام کی تکذیب کر رہا ہے, انکار امامت کر رہا ہے. گویا الوہیت کا نظریہ انکار ہے امامت و ولایت ائمہ کا, اور تشیع کی بنیاد ہی امامت و ولایت ہے. اگر آپ کسی بھی بغض کے نتیجے میں یا محبت کے نتیجے میں امامت کا انکار کریں, آپ محبت کے نتیجے میں اپنے باپ کو کہو تم میرے باپ نہیں ہو, محبت کی شدید محبت کی وجہ سے کہ تم میرے باپ نہیں ہو, تو بھی انکار ہے. اور اگر نفرت کی وجہ سے کہو تم میرے باپ نہیں ہو, تو بھی انکار ہے. یہ دونوں صورتوں میں. اب ائمہ کو محبت کی وجہ سے کہو کہ یہ امام نہیں الہ ہیں, تو بھی انکار امامت ہے. اور اگر بغض کی وجہ سے کہو یہ ائمہ نہیں ہے, تو بھی یہ انکار ولایت و امامت ہے. تو تشیع کی بنیادی ستون تشیع کا امامت و ولایت ہے. یہ اس کو جھٹلاتے ہیں, اور خصوصاً غالیوں کے بارے میں جو ائمہ اطہار علیہ السلام نے فرمایا اس کو جھٹلاتے ہیں. امام یہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کشی وہ بزرگ ہے, وہ جرأت مند عالم ہے, جنہوں نے برملا کر کے کھول کے بیان کیا, اور باقی اپنے معاصر علماء کو بھی کہا اور بعد والوں کو بھی بتایا کہ آپ غالیوں کو تشیع سے جدا کرو. اس لیے یہ غالی مرحوم کشی کو بہت برا بلا کہتے ہیں, اور ان کے کہتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے دو ٹوک باتیں کی ہیں, فیصل باتیں کی ہیں, یہ درست نہیں ہیں. اور اس کے بجائے وہ علماء جو غالیوں کی باتوں کو توجیہ کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے, مثلا جیسے یہ پاکستان کے غالی خطیب ہیں, یہ غالیوں کی باتوں کی توجیہ کرتے ہیں کہ علی کو آپ رب کہہ سکتے ہو اور لغت کے لحاظ سے رب کہہ سکتے ہو, چونکہ لغت میں رب کا یہ معنی بنتا ہے اور اس معنی میں آپ رب کہہ سکتے ہو. اب یہ وہی ہیں یہ جو غالیوں کی باتوں کو قابل قبول عوام کے لیے بناتے ہیں. یہ انہی پر لعنت امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں. مرحوم کشی کے زمانے میں علماء یہ کام کرتے تھے, یہ چونا لگانا, لیپا پوتی کرتے تھے کہ کسی طرح غالیوں کو شیعہ بنا کے پیش کریں. لیکن مرحوم کشی نے آ کر دو ٹوک فاصلہ, مرحوم شیخ صدوق نے اور مرحوم کشی نے, خصوصاً مرحوم کشی نے بڑا فنی ٹیکنیکل کام کیا اور ان غالیوں کو مبنا کی بنیاد پر تشیع سے اور اسلام سے خارج کیا. انہوں نے یہ روایات زیادہ نقل کی ہیں, اور یہ روایت 25 ان کی ہے کہ وجد تو بخط جبرائیل ابن احمد حدثنی محمد ابن عیسیٰ عن علی ابن الحکیم عن حماد ابن عثمان عن زرارہ قال ابو عبداللہ علیہ السلام اخبرنی ان حمزہ ایزعم ان ابی آتی ہے, قلت نعم, قال کذب واللہ ما یاتی ہے الا المتقون. بس یہ ہے, اس کو آج اس ہفتے وقت نہیں ہے اس خطبے میں, اگلے ہفتے اس روایت کو زیادہ میں کھول کے بیان کروں گا. بات یہ تھی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اس شخص کو زرارہ کو بلایا اور کہا کہ مجھے بتاؤ. قال ابو عبداللہ اخبرنی ان حمزہ, حمزہ بتائنی سے کے بارے میں, کہ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ حمزہ لوگوں میں یہ دعوے کرتا ہے کہ امام باقر علیہ السلام اس کے لیے ظہور کرتے ہیں, تجلی کرتے ہیں حمزہ بتائنی پر. زرارہ سے پوچھا کہ یہ حمزہ ایسی باتیں کرتا ہے لوگوں میں, شیعوں میں ایسی باتیں گمراہی پھیلاتا ہے کہ مجھ پر امام باقر ظاہر ہوتے ہیں. یہ کوفہ میں تھا, امام باقر مدینہ میں تھے, تو یہ کہتا تھا کہ مجھ پر امام باقر ظہور کرتے ہیں اور تجلی کرتے ہیں اور واہی کرتے ہیں, کیا یہ کرتا ہے ایسی باتیں؟ ایزعم, کیا اے زرارہ تو گمان کرتا ہے کہ انا ابی میرے والد میرے بابا امام باقر آتی ہے, حمزہ پر آتے تھے؟ قل تو نعم, زرارہ کہتے ہیں میں نے کہا ہاں کہتا تھا یہ باتیں, یہ حمزہ بتانی ایسی باتیں کرتا تھا. قال قذبا, امام نے فرمایا جھوٹ بولتا ہے, جھوٹا ہے. واللہ ما یاتی ہے الا المتقون, ان ابلیس سلط شیطانا یقال له المتقون یات الناس. اب یہ اصطلاح ایک امام نے استعمال کی ہے متقون کی, کہ لا یاتی ہے الا المتقون, یہ جھوٹ بولتا ہے, اور اس پر متقون آتا تھا اور امام باقر نہیں تھے اور وہ شیطان تھا جو اس کے پاس آتا تھا اور یہ لوگوں کو کہتا تھا, یا شیطان اس کو کہتا تھا کہ میں امام باقر ہوں اور یہ لوگوں کو کہتا تھا کہ مجھ پر امام باقر آئے ہیں. اس روایت کو تھوڑی تشریح کی ضرورت ہے, اسے بیان کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور تمام مومنین و مسلمین کو فتنہ غلو و فتنہ بغض اہل البیت سے اللہ نجات عطا فرمائے. اس وقت فتنہ تکفیریت بغض کا نتیجہ ہے, اہل البیت سے نفرت کا نتیجہ ہے, اور ان کے مقابلے میں غلو کا فتنہ, یہ بھی ایک عظیم فتنہ ہے. اللہ تبارک و تعالی تمام مومنین مسلمین اور تمام شیعہ کو پروردگار ان فتنوں سے محفوظ فرمائے اور انہیں نجات عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا گو ہیں پروردگارہ, مظلومین غزہ و فلسطین کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما, تمام مظلومین لبنان عراق شام یمن, پروردگارہ ان سب کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما, ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما, امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما, ان کے حامیوں ان کے ساتھیوں کو رسوا فرما, وہ مسلمان حکمران جو فلسطینیوں کے حق کے غصب کے لیے امریکہ اسرائیل کے ساتھ اتحادی بنے ہوئے ہیں, پروردگارہ اگر قابل ہدایت نہیں ہیں ان کے شر سے منحوس سائے سے امت مسلمہ کو نجات عطا فرما. پروردگارہ رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما, انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما, مملکت پاکستان کی حفاظت فرما, اس ملک کو دشمنوں کے شر سے نجات عطا فرما, ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما. پروردگارہ ولی اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما, ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سنے کی توفیق عطا فرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد, اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.